मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون سورة الحاقة ہم نے ختم کی تھی نا سورة ملک ہے پھر سورة اب سورہ معارج شروع ہوگی سورہ نون میں سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا سورہ الحاقہ کے بعد ہے سورہ معارج سورہ معارج کی چند ابتدائی آیات میں نے پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے اس کی تفسیر کی ہم سب کو سننے کی اور پھر ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے سأل سائل بعذاب واقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر اور مشرک آیا یہ باہر کے لوگ بیٹھے ہوئے ان کے لیے کوئی ترجمان نہیں ہے بےچارے کینیا سے جماعت آئی ہوئی ہے یہ کہہ رہے تھے کوئی ہمیں ٹرانسلیٹر دے دیں شوق سے سن رہے ہیں یہ لیکن ان کے پلے کچھ بھی نہیں پڑ رہا اور آپ یہ دیکھو پشاور اور کینیا کی جماعت کو اکٹھا کیا ہوا ہے دونوں کے کلر میں کتنا فرق ہے ایک طرف پشاور ہے بالکل یہ دیکھو پشاور کے ہیں بالکل وائٹ دوسری طرف کینیا کے لوگ ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ صرف مذہب ایک ایسی چیز ہے جو ہر طبقے ہر نسل اور ہر قوم کے لوگوں کو آپس میں جمع کر سکتا ہے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے دنیا میں مذہب واحد وہ دعوت ہے وہ نعرہ ہے جو ہر طبقے کو جمع کر سکتا ہے باقی کسی کے پاس کوئی نعرہ نہیں ہے اسلام جب دنیا میں آیا نا تو عربوں کو عربیت پہ بڑا فخر تھا انہوں نے غیر عربی کا نام عجمی رکھا ہوا تھا عجمی عجمی پتہ ہے کسے کہتے ہیں گونگے کو جانوروں کو کہتے ہیں جانور جانور چونکہ بولنا نہیں آتا نا ان کو تو عربی لوگ غیر عربی کو سب کہتے تھے یہ گونگے ہیں ان میں بلاغت نہیں ہے فصاحت نہیں ہے نام بھی کیسا توہین آمیز رکھا ہوا تھا اور فخر اتنا تھا اتنا ان کو اپنے اوپر تکبر تو اللہ تعالی نے اس قوم میں جب پیغمبر بھیجے تو پیغمبر نے یہ نعرہ لگایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی آج کے بعد کسی عربی کو کسی عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں اور کسی عجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت نہیں اچھا آپ کو پتہ ہے کہ قوم پرستی کے خلاف باتیں کرنے والے بھی بہت ملتے ہیں لیکن ہوتے وہ بھی قوم پرستی ہیں یہ اچھا ہو گیا آج یہ ٹاپک آ گیا کیونکہ نا ابھی یوٹیوب پہ فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ اور ٹک ٹاک پہ قوم پرستی بہت پھیلائی جا رہی ہے کوئی آ جائے گا کہ ہم پنجابی ہیں ہم پنجابی کوئی آئے گا ہم پٹھان ہیں کوئی آئے گا ہم سندھی ہیں قوم پرستی کا جو نعرہ ہے نا اس میں اٹریکشن بہت ہے کچھ گدھے فوراً آپ کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے ہم مہاجر ہیں ہم پنجابی ہیں تو کچھ گدھے ہر دور میں ہوتے ہیں جیسے ہی یہ نعرہ لگتا ہے کہ ہم پٹھان ہیں ہم پنجابی ہیں، ہم مہاجر ہیں، تو کچھ گدھے فوراً آپ کے ساتھ اس نعرے کو دیکھ کر مل جاتے ہیں، چاہے اس کے پیچھے اس قوم کا کے فائدے والی تحریک ہوگی کہ نہیں ہو، نعرہ لگا دو بس کافی ہے. عین ممکن ہے جو یہ نعرہ لگا رہا ہو کہ ہم پنجابی ہیں وہ پنجابیوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے یہ نعرہ لگا رہا ہو، عین ممکن ہے جو یہ نعرہ لگا رہا ہو کہ ہم پٹھان ہیں اس کا مقصد پٹھانوں کا بیڑا غرق کرنا ہو، عین ممکن ہے جو یہ نعرہ لگا رہا ہو کہ ہم مہاجر ہیں آ جاؤ، عین ممکن ہے مہاجروں کا بیڑا غرق ہونے والا ہو. اور اب تک تو یہی ہوتا رہا ہے نا، لیکن میں آپ کو بتا دوں شیطان اتنا ہوشیار ہے نا، جب بھی دوبارہ بھی یہ نعرہ لگا نا ہم پٹھان ہیں، ہم مہاجر ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم سرائکی ہیں، سارے لوگ اکٹھے، قوم پرستی نعرہ ایسا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، قرآن کہتے ہیں یہ دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں، یہ کسی بھی چیز کی گہرائی، جو خواہش ہے نفسانی کا غلام ہوتا ہے نا، جو آدمی نفس پرست ہوتا ہے وہ ہر چیز کو اوپر اوپر سے لیتا ہے، کسی چیز کی ڈیپتھ میں جا کے، اس کی گہرائی میں جا کے نہیں دیکھتا کہ اس نعرے کے پیچھے کتنے خطرناک عزائم ہیں. آپ کو پتہ ہے قوم پرستی کا نعرہ ایک ایسا ہے جس کی کوئی بریک ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر دو آدمیوں نے دوڑ لگانا شروع کی، آپ کو کہا کہ جو اس میں جیت گیا اس دوڑ میں اس کو ہم اتنے پیسے دیں گے. ہر آدمی کوشش کرے گا نا کہ میں دوڑ میں کیا کروں، بولو جیتوں. لیکن آپ دیکھو گے یار مجھ میں اسٹیمنا بھی ہے یا نہیں ہے. آپ کہو گے بھائی گراؤنڈ کتنے کلومیٹر لمبا ہے جہاں ہم نے دوڑنا ہے، وہ کہے گا ایک کلومیٹر، آپ نے کہا چلو یار، وہ کہے دو کلومیٹر، ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہٹ جائیں، کچھ کہیں نہیں یار ہم دو کلومیٹر نہیں دوڑ سکتے، لیکن ہو سکتا ہے بعض لوگوں کا بڑا زبردست اسٹیمنا ہو وہ آ جائیں گے. پھر آپ نے کہا نہیں ایکچولی دو کلومیٹر نہیں تین کلومیٹر ہے، دو چار لوگ اور چھڑ جائیں گے نہیں چھڑ جائیں گے، یار تین کلومیٹر کون بھاگے گا، لیکن بڑے بڑے فنٹر وہ رہ جائیں گے. پھر اس نے کہا نہیں تین نہیں چار کلومیٹر ہے. تو بھائی وہ ہوتے ہوتے کم کرتے کرتے دس کلومیٹر بھی لے گیا نا تو ایک آدھ شاید بچ جائے، لیکن اگر اس نے کہا کہ لا متناہی ہے بھاگتے رہو گے ساری زندگی کبھی بھی یہ فتح نہیں ہوگا، تو دنیا میں سب سے بڑا جو بے وقوف ہوگا نا وہ آئے گا اور کہے گا میں اس مقابلے میں شرکت کرنا چاہتا ہوں. تو قوم پرستی ایک ایسی دوڑ ہے جس کا کوئی اینڈ. مثال کے طور پر آپ نے نعرہ لگا دیا ہم پٹھان ہیں، تو جب آپ اس نعرے میں کامیاب ہو گئے، یہ نعرہ لگا دیا ہم پنجابی ہیں، تو سارے پنجاب والے جمع ہو گئے اور ایک الگ ملک بنا لیا، وطن بنا لیا، یا کوئی صوبہ بنا لیا فرض کرو، تو آپ کا کیا خیال ہے سارا پنجاب کیا ایک قوم ہے بھائی؟ پنجابیوں میں آگے بیسیوں قومیں ہیں، یہ راجپوت ہیں، یہ شیخ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ڈمکانا ہیں. تھوڑے دنوں کے بعد راجپوت کھڑے ہو جائیں گے، ہم راجپوت ہیں، جو پنجابی غیر راجپوت ہے ہم اس کو نہیں مانتے. ٹوٹتے چلے جائیں گے. مہاجروں میں دیکھ لو، بہاری الگ ہیں اور دہلی کے، یو پی کے الگ ہیں، بولنے کا اسٹائل میں فرق ہے. ہم یو پی کے، ہم جب دہلی والوں سے ملتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی اردو کہاں کی ہے. حیدرآبادی اپن 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 بریانی کھانے چلے بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ ارے اپن گٹکا، ابھی تو مجھے لگ رہا ہے حیدرآبادی ہے یہ، تو گٹکا کھاتے ہیں نا اپن گٹکا کھا کے آتے ہیں. جو یو پی کے وہ تو ہم لوگ تو اپن نہیں بولتے. آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہے کو ہے بولتے ہیں، کیا پکا ہے، اردو اسپیکنگ میں. ایسے ہماری گلی میں صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں مجھ صاحب وہ بریانی پکی ہے، وہ کہتے ہیں بریانی پکی ہے، ہم کہتے ہیں ہے نہیں بھائی ہے، کہتے ہیں نہیں پکی ہے. تو اتنے لہجے ہیں کہ آپ اگر اردو کے نام پہ ڈیوائڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر بہاریوں کہیں گے ہمیں الگ صوبہ چاہیے بھائی ہمیں، اور جو دہلی والے ہیں وہ کہیں گے بھائی ہمیں الگ چاہیے. اور سب کے تہذیبیں بھی الگ الگ ہیں، فرق ہے. دہلی والے اور ٹائپ کے ہوتے ہیں، یو پی والے اور ٹائپ کے ہوتے ہیں، اور بہاری اور ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو قوم پشتو پٹھانوں میں تو اتنی قومیں ہیں، کوئٹہ کی پشتو الگ ہے، پشاور کی پشتو الگ ہے،
باجوڑ کی الگ ہے, وزیرستان کی الگ ہے. تو اگر پشتوں کے نام پہ توڑنا شروع کیا تو پٹھان تو بڑی قوم ہے, اس میں پھر بی سی یو قومیں نکلنا شروع, وہ وہاں کھڑے ہو جائیں گے, وہ کہیں گے ہم کوئٹہ والوں کو نہیں مانتے. میں نے کوئٹہ میں رہا ہوں نا تو وہاں کی پشتو تھوڑی بہت سیکھی ہے. اب میں جب پشاور میں جا کے میں نے وہ بولا تو ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. میں نے کہا دیگت میگت کونے دی کڑے, انہوں نے کہا دیگت کیا ہوتا ہے بھائی, انڈی والا ان کھا دے, انہوں نے کہا انڈی والا ان کیا ہوتا ہے, اور لگیت دے, انہوں نے کہا اور لگیت کیا ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے میں ہی غلط بول رہا ہوں, لیکن ہر جگہ کی پشتو الگ ہے. تو یہ ایک ایسی دوڑ ہے نا جس میں بھاگتے رہو گے بھاگتے رہو گے, اینڈ آنے والا آپ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے قوم پرستی کا نعرہ لگایا تو کچھ لوگ اکٹھے. بھائی جب یہ اکٹھے ہوں گے نا کسی بھی نام پہ, اس کے بعد پھر یہ قوم مزید ٹوٹے گی, اور میں نے دیکھا ٹوٹتے ہوئے. قوم پرستی کے نام پہ کچھ قوموں نے تحریکیں چلائی, جب وہ کامیاب ہوئی ہے نا تو انہی کے اندر پھوٹ پڑی ہے. انہوں نے کہا اصل میں ہم اس قوم میں فلاں لوگوں کو زیادہ آگے لایا جا رہا ہے اور فلاں لوگوں کو پیچھے کیا جائے. مثال میں فرضی مثالیں دیتا ہوں نا, اوریجنل دوں گا تو پھر وہ ایک پڈا نہ کھڑا ہو جائے. مثال کے طور پر پنجابیوں نے تحریک چلائی کہ ہم پنجابی ہیں, سارے پنجابی بولنے والے اکٹھے ہو جاؤ. اکٹھے ہو گئے جی سارے کے سارے, حالانکہ اکٹھے ہونا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے کہا اکٹھے اردو کا لفظ ہے تو ہم کٹھے ہوں گے, اکٹھے نہیں ہوں گے, کٹھے ہو گئے سارے کے سارے. اب کٹھے ہونے کے بعد جب سیٹیں بانٹنے کا وقت آئے گا تو راجپوت کھڑے ہوں گے, یار یہ ساری سیٹیں تو ہرائی لے گئے, راجپوتوں کو تو کچھ بھی ملا ہی نہیں ہے. پھر وہ ارائیوں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں, سنا ہے ارائیوں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ضیاءالحق بھی ارائی تھا نا, معلوم نہیں کچھ بھی نہیں پتا, کل اگلے بیان میں پتا, اگلے بیان میں پوچھ کے آنا, ابو سے پوچھ کے آنا. ٹھیک ہے, تو ملک ہوتے ہیں, آوان ہوتے ہیں, بٹ ہوتے ہیں, جٹ ہوتے ہیں, بیسیوں قسم کی گجر ہوتے ہیں. تو اتنی قومیں میرے بھائی انتہا ہونے والی نہیں ہے. تو عربوں سے پہلے جب اسلام دنیا میں آئے نا, اس سے پہلے یہی ہوتا تھا اور آج بھی یہی ہوتا ہے. یعنی کہ آج ختم ہو گیا, آج بھی قوم پرستی کا نعرہ لگاؤ فوراً منجن بگے گا آپ کا. کوئی بھی کھڑا ہو جائے نا, میں پٹھانوں کو جمع کر رہا ہوں, میں پنجابیوں کو جمع کر رہا ہوں, میں مہاجروں کو جمع کر رہا ہوں, تو دیکھو نتیجہ کیا نکلے گا. کیسے کیسے حالات خراب ہوئے کراچی میں ماضی میں, یہ تو قوم پرستی کے نعروں کی بیس پہ ہوئے نا. اور یہ ذہن میں رکھو, یہ جو تمہارے سیاسی لیڈر تمہیں قوم پرستی کی بیس پہ آگے لاتے ہیں نا, یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, یہ تمہیں لڑوا کے خود ایک دوسرے کی جھوٹی چائے پی رہے ہوتے ہیں. یہ اپنے ماتحتوں کو لڑاتے ہیں اور خود کبھی نہیں لڑتے, خود ان کے مذاکرات ایک دوسرے کو ہار پہنا رہے ہیں, خفیہ مجلسیں ہو رہی ہیں. اس لیے کبھی بھی قوم پرستی کے نعروں میں مت آیا کرو, بالکل ٹھکرا دو. میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ نا بہت اچھا رہا ہے, اور نیچے لوگوں نے بڑے کمنٹس کیے ہوئے ہوتے ہیں. ایک کام تو یہ, دوسرا کام یہ, اپنی قوم کی اپنے منہ سے کبھی تعریف نہ کرو دوسری قوم والے کے سامنے, اس سے قوم پرستی پھیلتی ہے. دوسرا آپ کی قوم کی تعریف کرے اچھا لگتا ہے, وہ حقیقی تعریف ہوتی ہے. آپ نہ کرو کہ ہم ایسے ہیں. میں ایک شعر پڑھتا ہوں نا, آئینے ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں, آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو, یہ بات تو ثابت ہو گئی نا قوم پرستی غلط ہے, یا ابھی یہی کلیئر نہیں ہوا, غلط ہے نا قوم پرستی. مظلوم کا ساتھ ہم نے دینا ہے, چاہے ہماری قوم کا ہو یا ہماری قوم کا نہ ہو. اور دوسرا, اپنی قوم سے محبت ہونا یہ غلط نہیں ہے, یہ تو نیچرل ہے بھائی, یہ تو فطری چیز ہے. جب بھی انسان دنیا میں کہیں جاتا ہے, اپنی زبان کا آدمی ملتا ہے, بڑا دل باغ باغ ہو جاتا ہے, خوشی ہوتی ہے. یہ خوشی نیچرل ہے, یہ تو سینے میں دل ہوگا تو محبت ہوگی, تو جو بھی رشتہ ہوگا اس رشتے کی وجہ سے دل مائل بھی ہوگا. تو یہ غلط چیز نہیں ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں نا, ہم کسی ملک میں جاتے ہیں, کوئی پاکستانی مل جائے ہمیں, ارے بھائی پاکستانی آیا ہوا ہے تو مدد کرتا ہے, وہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے, یہ ایک نیچرل ہے. یا ہمارے ہاں کوئی آ جائے, ہم تو نہیں کرتے پاکستانی ہونے کے ناطے, پاکستانی جو ہے نا وہ نہیں کرے گا کوئی بھی آ جائے بات. لیکن ہم بس باہر جاتے ہیں تو تھوڑی سی ہم میں غیرت پیدا ہو جاتی ہے, اپنے لوگ ملتے ہیں تو انسان کو خوشی ہوتی ہے. تو یہ غلط نہیں ہے, غلط یہ کہ ظلم میں اپنی قوم کا ساتھ دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا منتنا, قوم پرستی کا جو نعرہ ہے وہ بدبودار ہے, وہ کیا نعرہ ہے؟ بدبودار. تو یہ پہلے تو اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں کہ یہ بہت, دیکھو قوموں کی بیس پر نا ہماری, ہمارا ایسا بیڑا غرق ہوا ہے. خلافت عثمانیہ کتنی بڑی قوم تھی, اس قوم اس حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں کہ کتنی بڑی اس کی حکومت تھی. اس وقت نہ اسرائیل کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا, نہ بوسنیا کا مسئلہ تھا, اور نہ یہ دنیا میں جو جنگ عراق تباہ ہوا, نہ شام میں تحریکیں کھڑی ہوئیں, نہ شام کا بیڑا غرق ہوا. سکون اطمینان. انگریز کو پتا تھا کہ یہ اسلامی خلافت ہے, کئی ممالک اس کے کنٹرول میں. اب اس کے خلاف اگر ہم اسلام کا نام لے کے کھڑے ہوں گے تو کوئی کھڑا نہیں ہوگا. کوئی اسلامی ریاست کے خلاف کھڑا ہوگا کیا؟ بلکہ حدیثوں میں ہے کہ بغاوت حرام ہے. خلیفہ کے خلاف بغاوت کیا ہے؟ حرام. تو انہوں نے عربوں کو جا کے سمجھایا کہ قرآن تمہاری زبان میں نازل ہوا, اسلام تمہاری زبان میں آیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے, چاروں خلفائے راشدین عربی تھے, نبی کے بیٹیاں بھی عربی, نبی کے داماد بھی عربی, نبی کی خالائیں پھوپھیاں بھی عربی, اور سارے عرب اور صحابہ سارے زیادہ تر میجورٹی عرب تھی. دنیا میں اسلام تو انہوں نے پھیلایا, بنو میاں بنو عباس جہاں پوری دنیا میں خلافتیں یورپ میں لے کر گئے. اور اب یہ اجمی یہ ترکی ہیں بھائی, یہ پوری دنیا میں تمہارے باپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی. مکہ مدینہ کو مرکز ہونا چاہیے تھا, مرکز ہے ترکی. یہ نعرہ ایسا لگایا نا جو سعود عرب میں, سارے عرب اس سے متاثر نہیں ہوئے, بہت سے عربوں نے اس نعرے کو ریجیکٹ کر دیا. بولا نہیں بھائی ہمیں توڑنے کی کوشش ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا عربی بادشاہ ہو خلیفہ ہو یا اجمی ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو شریف مکہ تھا نا وہاں کا, مکہ کا جو والی تھا, اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. شیطان نے اس کو برگلایا کہ عربی آیا اس کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں, ٹھیک ہے نا, ملا اس کو بھی کچھ نہیں. اس نے بغاوت کی. ترکوں نے کیا کیا؟ ترک چڑھائی کر سکتے تھے مکہ اور مدینہ پہ, ترک میں ادب بہت تھا مکہ اور مدینہ کا, ترک خلفاء ایسے اسلام کے محافظ تھے, ایسے محافظ کیا تصور نہیں ہو سکتا, بہت زیادہ ادب کرتے تھے مکہ مدینہ کا. ٹھیک ہے ان میں کچھ بدعتیں تھیں, وہ غلط تھیں, کچھ خرابیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں بھائی. دنیا میں کون سی گورنمنٹ ایسی ہے یا کون سا انسان ایسا ہے جو 100% درست ہو؟ گھر بھی چلتے ہیں ایک دوسرے کی خامیاں برداشت کر کے, ملک بھی چلتے ہیں ایک دوسرے کی خامیاں برداشت کرتے, خلافتیں بھی ایسے ہی چلتی ہیں, 100% صحیح کوئی بھی نہیں ہوتا. تو جو غلط ہو رہا تھا اس پہ آواز اٹھاتے رہتے, بھئی یہ مزار بنے ہوئے ہیں غلط ہے, یہ نہیں ہونے چاہیے بزرگوں کے مزار, نہیں مٹی ایک بالش قبر ہونی چاہیے, بس اتنی آواز اٹھتی رہتی. ٹھیک ہے بدعتوں کے خاتمے کی کوشش ہوتی رہتی, لیکن کیا ہے کہ جی عربوں کو سمجھایا کہ تم عرب, اور یہ ترک کیا کر رہے ہیں, یہ سعودی عرب پہ بھی حرمین پہ بھی ان کی حکومت. اتنا بڑا علاقہ تھا نا, آپ نقشے میں دیکھو رشیا چھوٹا پڑے گا. آج ہندوستان میں ایک الگ ریاست تھی ہماری جس میں بنگلہ دیش اور برما بھی آتا تھا, اور یہ ایک الگ دو بڑی حکومتیں تھیں. تو اب کیا ہوا کہ اچھا ہندوستان میں جو مسلمان بادشاہ ہے نا جو بھی ہوتا تھا وہ بھی خلیفہ کا خطبوں میں نام لیتا تھا, لڑائی اس کی اس سے بھی نہیں تھی, ہر خطبے میں خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا. نتیجہ کیا نکلا ہے جی, شریف مکہ نے بغاوت کر دی. اب ترکوں کی توپوں کا رخ مدینہ اور مکہ کی طرف بغاوت کچلنے کے لیے, لیکن ترکوں نے خلیفہ نے وہ توپیں چلانے کی اجازت, بولو نہیں. آپ کسی سعودی عرب کے بوڑھے سعودی سے پوچھیں جس کی عمر 90-100 سال ہو, وہ بتائے گا آپ کو. بتاتے ہیں وہاں کے لوگ کہ ساری توپوں کا رخ انہوں نے مکہ مدینہ کی طرف کیا بغاوت کچلے, مگر خلیفہ نے پرمیشن کہا مکہ مدینہ پہ بم نہیں برسا سکتے ہم. اس نے کہا یہ کیسے ہوگا, نبی کے یعنی ہم نبی کے شہر پہ گولے برسائیں ہم؟ اب بتاؤ ایسے محافظ ملے اب دوبارہ کبھی ملے؟ قوم پرستی کا بدبودار نار. ہم عربی ہیں, عربی عربی عربیت کی بیس پہ بغاوت ہوئی, اور بالآخر حرمین خلافت کے حصار میں سے نکل گیا. پھر جگہ جگہ بغاوتیں شروع ہوئیں, وہ ترکی کا تو بیڑا سمٹ کے اتنا سا رہ گیا. اب اس کے بعد پھر بغاوت تو ہو چکی تھی, وہ شریف مکہ کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آیا. پھر یہ اہل نجد اٹھے جو آل سعود ہیں, انہوں نے دیکھا کہ جب یہ میدان خالی ہے اور خلیفہ کے ہاتھ سے تو نکل گیا ہے, تو انہوں نے پھر لڑائیاں لڑ کے اپنے قبضے میں لے لیا. لیکن انہوں نے توحید کا نظام نافذ کیا, بدعتوں کو ختم کیا, یہ ایک اچھا کام کیا وہاں پہ, لیکن جس نے کی تھی ہاتھ میں اس کے بھی کچھ نہیں آیا. تو کتنا بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا یار. آج اگر وہ خلافت ہوتی تو آپ بتاؤ, پہلے بات تو ہندوستان میں بر صغیر میں انگریز اتنا کنٹرول نہیں کر پاتا, اس کو پتا تھا پیچھے ان کا باپ کھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, دیکھنے کے لیے ان کے پاس بحری جہاز تھے, ان کے پاس کیا کچھ تھا, لیکن قوم پرستی کے نعرے نے ایسا تباہ کیا کہ یا تو عربی کی خلافت آ جاتی نا, وہ بھی نہیں آئی, وہ بھی نہیں آئی, بالکل ہی گئے ہم. اب ٹکڑوں کی شکل میں چھوٹے چھوٹے, ایک جزیرے عرب میں بھی ایک گورنمنٹ نہیں ہے, ایک جزیرے عرب بھی کتنے ملکوں میں تقسیم ہوا ہوا ہے, کتنے سارے ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے. اسرائیل کے ارد گرد آپ دیکھ لیں کتنے سارے عرب کنٹریز ہیں, سارے عرب ہیں, سب کی بولی ایک جیسی, سب میں الگ الگ حکومتیں چل رہی ہیں, تو یہ بندر واٹ ہوئی ہے. اس لیے قوم پرستی کا نعرہ کبھی بھی پنپنے بولو مت دو. تو اب قوم پرستی پھیلتی کن چیزوں سے ہے؟ پہلی بات, جب آپ اپنی قوم کی تعریفیں دوسروں قوموں کے سامنے کرو گے نا, اس سے سامنے والے کے دل میں عصبیت پیدا ہوتی, وہ پھر اپنی قوم کے دفاع پہ آ جاتا ہے. ہمیشہ وہ تعریف اچھی ہوتی ہے دوسری قوم کا آدمی آپ کی تعریف کرے. مہاجر کہے پٹھان ایسے ہوتے ہیں, پٹھان کہے مہاجر ایسے ہوتے ہیں, پنجابی کہے مہاجر ایسے ہوتے ہیں, سندھی کہے پنجابی ایسے, جو خوبیاں ایک دوسرے کی وہ کیا کی جائیں, ہائی لائٹ کی جائیں. ہمیشہ ہم لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی برائیوں پہ پردہ ڈال رہے ہوتے ہیں اور دوسری قوم کی برائیوں کو بولو اچھال رہے ہوتے ہیں. ہر قوم میں یقیناً کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں جو دوسری قوم میں نہیں ہیں, یہ ہوتا ہے, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. لیکن آپ کو جس قوم میں کوئی بڑی اچھائی نظر آئے گی نا, اسی میں من حیث القوم کوئی بڑی برائی بھی ہوگی جو دوسری قوم میں نہیں ہوگی, جو دوسری قوم میں نہیں ہوگی. لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, اپنی اچھائیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب میں مثالیں دوں گا نا تو اس سے قوم پرستی پھیلے گی اور کچھ نہیں ہوگا. میں مثالیں اسکپ کر رہا ہوں. میں ہر قوم میں کچھ اچھائی ہیں لیکن کچھ کیا ہیں, تو ہر قوم میں کچھ اچھائی ہیں کچھ برائی ہیں, تو کبھی بھی قوم پرستی کو پروموٹ مت کرو. آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے یہ, میں فلاں ہوں. تو بولے تو ہے تو ہمیں کیوں بتا رہا ہے, تیرا عمل اگر اچھا ہے تو تو جنتی ہے چاہے جس قوم کا بھی ہو, تیرا عمل اگر برا ہے تو تو جہنمی ہے چاہے جس قوم کا بھی ہو. تو صرف ایک ہی نعرہ ہے میرے بھائی, وہ ہے لا الہ الا اللہ, اس کے علاوہ اللہ کچھ مانتا ہی نہیں ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے, میں کہنے والا تھا 16 بچے ہیں لیکن نہیں ہیں, آپ کے اگر 4 بچے ہیں, مثال تو وہ دی جائے گی نا مارکیٹ میں چل رہی ہے, اب ہماری مارکیٹ میں چونکہ کچھ اور چل رہا ہے تو اس لیے ہم وہ والی مثالیں دینے پہ آ جاتے ہیں. آپ کے 4 بچے ہیں, ایک ان میں انتہائی درجے کا سفید, ایک انتہائی بلیک جو اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتا, ایک اس میں کچھ اور تھوڑی سی زبان اس کی تھوڑی سی کیا ہے, وہ اردو بولتا ہے لیکن الگ اسٹائل میں, چوتھا کسی اور اسٹائل میں, ایک کا قد چھوٹا ہے ایک کا لمبا ہے. ابا کی نظر میں ان چاروں میں فرق ہوگا ہے بھائی؟ ابا ان چاروں کو ایک نظر سے دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا؟ ابا کبھی فرق نہیں کرے گا. تو یاد رکھو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ, یہ ساری مخلوق اللہ کا خاندان ہے, گویا کہ اللہ کی اولاد نہیں ہوتی لیکن ایسے جیسے اولاد. اللہ کسی کو اولاد نہیں بناتا, نہ ہے کوئی اولاد, لیکن اللہ کفالت تو کرتا ہے نا, تو اللہ سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے. یہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ کون کالا ہے, کون گورا ہے, کون پٹھان ہے, کون پنجابی ہے, کون مہاجر ہے, کون سندھی ہے, کون سرائکی ہے. اللہ اس نظر سے انسانوں کو دیکھتا ہے ہی نہیں. اللہ کہتے جو پٹھان ہے وہ بھی میرا ہے, جو سندھی ہے وہ بھی میرا ہے, جو سرائکی ہے وہ بھی میرا ہے, جو مہاجر ہے وہ بھی کس کا ہے, وہ بھی میرا ہے. تو سارے جب میرے ہیں تو میں کس سے خوش ہوتا ہوں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو مجھ سے ڈر کے زندگی گزارے گا وہ میری نظر میں سب سے زیادہ عزت دار, جو میری مان کے نہیں چلے گا جائے جس قوم کا ہو جہنم میں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ کو اگر عربیوں سے الگ سے محبت ہوتی تو ابو جہل کو اللہ جہنم میں بھیجتا اور سلمان فارسی اور بلال حبشی کو جنت میں بھیجتا اللہ تعالیٰ؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی. بلال حبشی جو تھے عربی تھے, کینیا کی جو جماعت آئی ہے نا ان کو دیکھ لو, حضرت بلال حبشی تو افریقہ سے تھے, کینیا سے تھے, حبشہ سے تھے, ایتھوپیا یہاں سے تھے, لیکن نبی نے کیا فرمایا, معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ کہاں سنی ہے؟ جنت میں سنی ہے. اتنا بڑا مقام کیوں؟ قربانی بہت بڑی تھی. اگر بلال حبشی جب مکہ میں تھے انہوں نے یہ سنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لا الہ الا اللہ تفلحو، کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے. حضرت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم پرستی کا نعرہ لگاتے کہ اے لوگو میں عربوں کو دنیا کا امام بنانے آیا ہوں، اے لوگو اس توحید کے کلمے پہ آ جاؤ، بت پرستی چھوڑ دو، اس سے عرب پوری دنیا پہ راج کریں گے، اس سے عربوں کو بڑا فائدہ ہوگا، تو بلال حبشی آتے؟ بولو نا. وہ کہتے بھائی میرا عربی سے کیا تعلق، میں تو غلام ہوں یہاں پہ، حبشہ سے پکڑ کے لائے تھے مجھے، نہ میرا رنگ ان سے میچ کرتا ہے، نہ میری زبان ان جیسی، میں اس نعرے کو قبول. وہ کہتے بھائی یہ تو عربوں کی ایک تحریک چل رہی ہے، کبھی بھی نہیں آتے. لیکن وہ ایسے وقت میں نبی کی دعوت پہ لبیک کہا انہوں نے کہ جب ان کا جو مالک ہے تپتی ریت پہ لٹا کے سینے پہ پتھر رکھ دیتا تھا، اس کے بعد بھی انہوں نے احد احد کا نعرہ لگایا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اسلام اور قوم پرستی یہ ایک ساتھ جمع نہیں. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، ہمارے نبی اگر قوم پرستی کا نعرہ لگاتے نا تو جو 23 سال میں آپ کو نکام کیا وہ 5 سال میں ہو جاتا، کیونکہ وہ تو قوم کے لیے کٹنے کے لیے پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہوئے تھے. عرب لوگ، عرب جو تھے نا ان میں ویسے ہی قوم پر، جب کسی قوم میں قوم پرستی پہلے سے ہی ہو تو آپ کو پتا ہے وہ اس پہ تو قوم صرف چنگاری میں آگ لگانے کی دیر ہوتی ہے، ایک تیل جلنے کے لیے تیار ہے پیٹرول، اس میں تو آگ لگاؤ گے بھڑک اٹھے گا. تو عرب تو ویسے ہی قوم، ان کو تو قومی لیڈر چاہیے تھا. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، ویسے بھی آپ بڑی قوم میں پیدا ہوئے، قریش میں سرداروں کی قوم میں پیدا ہوئے، آپ کہتے میں آج سے تمہارا سردار ہوں اور میں یہ مشن لے کر آیا ہوں کہ تم عربی ہو، تم صرف یہاں تک، تم جو ہے تمہاری معیشت بھی کمزور ہے، تو میں ایک لیڈر ہوں، میں پوری دنیا میں تمہیں امام بناؤں گا، نہیں ہوتے تھے. تو اس وقت جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تلوار کی طاقت سے جو مرضی کر لو. تو آؤ ہم اکٹھے ہوتے ہیں، آپس کی لڑائیاں ختم کرتے ہیں اور ہم اکٹھے ہو کے دنیا فتح کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہمارے نبی یہ کام کرتے تو 100% کامیاب ہوتے، کیونکہ عربوں کو جتنا اعتماد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری پہ تھا اتنا کسی اور پہ لوگوں کو اعتماد نہیں تھا، وہ تو پہلے سے آپ کو صادق امین مانتے تھے. کمال کی بات ہے کہ ہمارے نبی کی تلوار جو اٹھی ہے نا سب سے پہلے، وہ کس کے خلاف اٹھی ہے؟ عربوں کے خلاف اٹھی ہے. پہلی جنگ کون سی ہوئی ہے؟ بدر، ایسا ہی ہے نا. تو بدر میں ادھر بھی عربی ادھر بھی عربی، پھر عربوں کی ذیلی قومیں، عربوں میں قوم ہے قریش، تو ادھر بھی قریش ادھر بھی قریش، پھر قریش کا قبیلہ تھا جو بڑا اعلیٰ سمجھا جاتا تھا بنو ہاشم، ادھر بھی بنو ہاشم ادھر بھی بنو ہاشم، بنو ہاشم کی تلوار سب سے پہلے بنو ہاشم کے خلاف اٹھی ہے اسلام میں. اس سے صاف دنیا کو میسج دے دیا کہ ہم دنیا میں عربیت کو فروغ دینے کے لیے یا عربوں کو دنیا کا امام بنانے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے آئے ہیں. میں اکثر ایک حوالہ دیتا ہوں نا، سعودی عرب کے ایک بڑے پرہیزگار عالم تھے شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی، ان کی ایک آڈیو میں نے سنی، بڑی پیاری بات کی انہوں نے. انہوں نے کہا کہ یہ جو عرب اسرائیل جنگ ہے اس میں اسرائیل کو فتح نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ نام ہی ٹھیک نہیں ہے اس جنگ کا، اسرائیل کو. میں نے کیا بولا؟ اسرائیل کو فتح نہیں، سوری عربوں کو فتح نہیں ہوگی، الٹا کہہ دیا میں نے، الٹا کہہ دیا. پوچھ کے آنا ابا سے، وہ جو پچھلے والا کام لگایا نا، نہیں وہ والا بھی جو آپ کے میں کام لگایا نا، ابا سے پوچھ کے کیا کام لگایا. ہاں ضیاء اللہ کون تھا جی. اسرائیل کو عربوں کو فتح نہیں ہوگی، سوری میں نے غلط کہہ دیا، یہ عرب عالم ہی کا بتا رہا ہوں، سعودیہ کے بڑے بہت بڑے عالم تھے، کہ اس جنگ میں ہم جو امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ عربوں کو فتح ہوگی، انہوں نے کہا جب تک اس کا نام چینج نہیں ہوگا اللہ کی مدد نہیں آئے گی. کیوں؟ اسرائیل کی جب عربوں سے جنگ ہو رہی ہے تو آپ اس کو عرب کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ نے عرب قوم کی مدد کا وعدہ نہیں کیا، اللہ نے اگر عرب قوم کی مدد کا وعدہ کیا ہوتا تو ابو جہل کو سردار بنا دیا جاتا نا، عرب تو پہلے سے تھے. اللہ نے اسلام کی مدد کا وعدہ کیا ہے, تو یہ عرب اسرائیل جنگ نہیں ہے, یہ اسلام اور اسرائیل کی جنگ ہے, یہ مسلم اور اسرائیل کی جنگ ہے, سمجھتا نہیں. اور یہ آپ کو بتاؤں, ایک سازش کے تحت یہودی نے یہ نعرہ لگوایا ہے تاکہ یہ جنگ عالم اسلام میں پھیلے نہیں. یہودی بہت ہوشیار ہے, یہودیوں نے شروع سے ہی نا جرائد میں, اخباروں میں, میڈیا پہ عرب اسرائیل عرب اسرائیل عرب اسرائیل, یہ اتنا پروپیگنڈا کیا, اتنا پھیلایا اس کو کہ آج ہم بھی بلا شعوری طور پر کہتے ہیں عرب اسرائیل جنگ عرب اسرائیل جنگ عرب اسرائیل جنگ. یہودی نے کہا, یہودی کو بتا تھا مسلمان تو دنیا میں بہت ہیں, جتنے عرب ہیں اتنے ہی غیر عرب بھی ہیں, ترکی سارا غیر عربی ہے, وہ کیا ہے مسلمان, ازبکستان, تاجکستان, آذربائیجان, اتنی بڑی بڑی ریاستیں ہیں, عراق, عراق میں بہت سے غیر عرب بھی ہیں, ایران میں بہت سارے ہیں, اور ہر جگہ بنگلہ دیش, انڈیا, 20-30 کروڑ تو انڈیا میں ہے, 20-30 کروڑ پاکستان میں ہے, اور بنگلہ دیش میں اب تک کی رپورٹ کے مطابق, اور اگلے سال آپ دیکھو جب سے ہمارے چار شادیوں والا بیان جانا شروع ہوئی, رپورٹیں 50 سال میں چینج ہو جائیں گی, دیکھنا پوری دنیا حیران ہو جائے گی یہ رپورٹ کو ہوا کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا بات, یہ جو مردم شماری ہو رہی ہے نا 50 سال کے بعد, یہ ساری دنیا کے ماہرین حیران ہوں گے کہ اس کائنات میں کون سا ایسا ایک واقعہ ہوا ہے کہ 1 ارب مسلمان 4 ارب ہو گئے, اور 4 ارب کافر وہ سمٹ کے کتنے ہو گئے, 1 ارب ہو گئے, یہ ہوا کیا ہے. پھر وہ جب تحقیق کریں گے, ان کے تحقیقی ادارے تھیسس لکھیں گے, تو پتہ چلے گا ایک یوٹیوبر آیا تھا مفتی صاحب سے, انہوں نے بیانات کر کے مسلمانوں کی اسپیڈ کیا کر دی ہے, بڑھا دی, وہ بٹن پہ پاؤں رکھ کے چلے گئے تھے, اسپیڈ کا بٹن, ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھ کے دنیا سے چلے گئے, وہ آٹومیٹیکلی اسپیڈ کیا ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ اسپیڈ تو پھر آٹومیٹیکلی بڑھتی ہے نا, جب آپ کے 18 ہوں گے تو پھر 18 میں سے ہر ایک کے 18, پھر ان کے, تو آپ کو بتاؤ یہ تو تھوڑے دنوں میں اسلام دنیا میں غالب آ جائے گا. اچھا خیر, اب کیا ہے, تو یہ ایک نعرہ لگایا گیا. اب دیکھو عراق پہ جب بمباری ہو رہی تھی نا, 27 اتحادی ملک مل کے عراق پہ بم برسا رہے تھے, تو عربوں کا پتہ ہے کیا بیان آیا تھا عرب حکمرانوں کا, کہ کسی اور عرب ملک پہ اٹیک ہم برداشت نہیں کریں گے. میں چھوٹا تھا اس وقت, لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا, میں نے کہا کاش یہ جو عرب کنٹری کا بادشاہ یہ کہہ دیتا کہ کسی اور اسلامی ملک پہ ہم یہ برداشت, اول تو عراق پہ بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر آپ مجبوری میں برداشت کر رہے ہو تو آپ یہ کہہ دو نا کہ عراق ایک اسلامی کنٹری ہے, اس پہ تو ہو گیا, کسی اور کنٹری پہ ہوگا تو ہم برداشت, کسی اور اسلامی کنٹری پہ ہوگا تو ہم برداشت نہیں کریں گے. لیکن پروپیگنڈے کا اثر دیکھو کہ جو عرب ممالک کے بادشاہ ہیں ان کی زبان پہ بھی اسلام نہیں آتا, کیا آ رہا ہے, عربیت. تو یہ ایک بڑی سازش کے تحت یہ کام کیا گیا میرے بھائی, جس نعرے کو اسلام ختم کرنے کے لیے آیا اسی کی بیس پہ آپ جنگیں لڑ رہے ہو اور لوگوں کو کھڑا کر رہے ہو, تو اگر یہ عرب کی جنگ ہے تو پھر غیر عرب تھوڑی آئیں گے اس میں. تبلیغی جماعت دنیا میں پھیل گئی نا, اگر حاجی عبد الوہاب صاحب یا مولانا الیاس رحمۃ اللہ نعرہ لگاتے کہ بھائی جتنے بھی ہندوستان کے مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں, ہم ایک خاص طریقے سے تبلیغ کر رہے ہیں, انڈیا پاکستان کے لوگ جمع ہو جائیں, تو کینیا سے جماعت آتی, بولو کیا ہو گیا بھائی, کینیا والے بولتے بھائی تمہارا مسئلہ ہے یار, ہمیں کیوں بیچ میں رگڑ رہے ہو بھائی. اچھا عجیب بات آپ کو بتاؤں, پاکستان کی دنیا میں کہیں بھی قدر نہیں ہے, لیکن اگر آپ کی دنیا میں کہیں عزت تھوڑی سی ہے وہ مذہب کی بیس پہ ہے. اگر آپ نے مذہبی تشخص ختم کر دیا نا تو پھر تو آپ کی 2 ٹکے کی اوقات, اکنامیکلی تو کہیں ایسا ہے نہیں. ابھی تو مجھے یاد ہے پچھلے جب کرنسی بہت گر گئی تھی, ہم سعودی عرب گئے تو پاکستانی کرنسی لے ہی نہیں رہے تھے, وہ کہتے ڈالر لے کر آؤ, کرنسی اتنی ہو گئی تھی, انہوں نے کہا پوری بوری بھر کے 2-4 ریال لے کے جاؤ گے, ہم کہاں سے کہیں گے اس بوری کو. یہ آپ کی اوقات, لیکن آپ کو پتا ہے آپ دنیا میں کہیں بھی جاؤ چاہے وہ لنگڑا لولا اسلام ہو, لیکن لوگ تھوڑی سی عزت دیتے ہیں اسلامی کنٹری, کیا لیبل لگاتے ہیں اسلامی کنٹری. ایک اس پہ کہ اٹامک پاور, چاہے وہ لنگڑی لولی ہو, لوگ کہتے ہیں وہ بم جب چلانا نہیں ہے تو رکھ کے کیا کرنا ہے. دیکھو رکھا ہوا بھی بہت خطرناک ہوتا ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ نہیں چلے گا, لیکن پھر بھی آپ یہ سمجھ رہے ہو نا, جب پاکستان کی ایسی حالت ہو گئی ابھی بھی بم نہیں چلا رہے, اگر یہ بم سے دستبردار ہو جائے نا تو جتنے اب ہیں نا اس سے بھی جائیں گے. اب کوئی آپ کی جیب میں گرنیڈ پڑا ہوا ہو اور آپ جا رہے ہو, ڈاکو کو پتا ہے کہ اس کی جیب میں گرنیڈ ہے, یہ چلائے گا نہیں, لیکن وہ احتیاط اسی میں کرے گا کہ یار اس کو رہنے دو. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی جیب میں گرنیڈ نہیں ہے, ان سے نمٹو پہلے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. आप प्लास्टिक की पिस्टल भी लेके जाओगे ना तो भी डाकू भाई, डाकू आपकी तरफ जब आएगा जब सारे बगैर पिस्तौल वाले निमट जाएंगे, कहेगा यार मारना है तो पहले वो बगैर पिस्टल के, वो भी पिस्टल के बगैर, वो भी पिस्टल के, उसको पहले लूटो ना, इसको खाम खाम हो सकता है सच्ची मुच्ची की, वो फिर क्या करेंगे हम, चला दी। तो इसीलिए ये जो गार्ड होते हैं ना गलियों के, इनको लकड़ी की बंदूकें देके बिठाया जाता है, 50% डकैतियां कम हो जाती है। डाकू कहता है हो सकता है सच्ची मुच्ची की ना निकले भाई, तो इसलिए ये जो बम है ना, बम ये जैसा मर्जी लंगड़ा लूला बम हो, लेकिन इसकी वजह से थोड़ी सी हमारी दुनिया में इज्जत बोलो रह गई। और तीसरी जो सबसे जबरदस्त चीज है, तबलीगी जमात की वजह से हमारी दुनिया में बड़ी इज्जत है। मैं एक दफा बिनवरी टाउन में गया, वहां अफ्रीका से एक लड़का आया हुआ पढ़ने के लिए। अब आप मुझे बाबा बताओ दुनिया में कितना बड़ा बेवकूफ होगा जो दूसरे मुल्क से हमारे मुल्क में पढ़ने के लिए आएगा, कभी सुना आपने? अबे हमारे वाले तो अपने एक दूसरे को बेवकूफी का ताना दे रहे होते हैं कि जब तू तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जा सकता है, जब तू तो अमेरिका जा सकता है पढ़ने के लिए, तो केयू में क्यों पढ़ रहा है, कहते हैं कि नहीं कहते? कराची यूनिवर्सिटी में वो लोग पढ़ रहे हैं जिनके पास बाहर जाने का पैसा नहीं है, गुटके के पैसे नहीं निकलते उनके पास बेचारों के, वो कहां से बाहर जाएंगे, मजबूरन यहां पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर कोई अमरीका से पढ़ने के लिए आपके इदारे में आ रहा है, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, अफ्रीका से, फ्रांस से, जापान से पढ़ने के लिए आपके इदारे में आ रहा है, तो आप पूछोगे ना भाई ऐसा यहां क्या है कि आप वहां के बजाय कहां के पढ़ रहे हो यहां? तो कहेगा भाई मैं साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए नहीं आया, मैं आपके मदरसों में पढ़ने के लिए आया हूं। वो मदरसे जिनको यहां के स्कॉलर्स ने कहा है कि इन मदरसों में मंजन बिकता है, समझ में आ रही है बात? अगर मंजन बिक रहा होता अमेरिका से, बर्तानिया से, फ्रांस से लोग यहां पढ़ने के लिए नहीं आते, और डॉक्टर और इंजीनियर ना पढ़ के जाते। मेरे शागिर्दों में डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, पीएचडी स्कॉलर्स भी हैं, जो मदरसों में आए हैं पढ़ने। बिनोरिया जाके देखो, हर दूसरा तालिबिन कोई अमेरिका का मिलेगा, कोई बर्तानिया का मिलेगा, कोई कहां का, कोई कहां का। और फिर हमारे ही इन हिंदुस्तान पाकिस्तान के उलमा ने बर्तानिया में जाके मदरसे बनाए। अब अजीब बात है, आप हैरान हो गए। ये जो स्कॉलर राखी कह रहे हैं मदरसों में मंजन बिकता है, मंजन बिकता है, एक रट लगाई हुई है, कुछ भी नहीं होता। आप इन मदरसों की वैल्यू देखो क्या है। मैं फ्रांस गया हूं, जर्मनी गया हूं, वहां मैं मुफ्तियाने कराम से मिला, मजहबी स्कॉलर से मिला। मैंने कहा आप कहां पढ़े हैं? कह रहे हैं बर्तानिया में पढ़कर आए हम। अरे बर्तानिया में तुम मुफ्ती बनने बर्तानिया गए थे? बर्तानिया की किसी यूनिवर्सिटी? उन्होंने कहा नहीं, वहां हिंदुस्तान के कोई देवबंद के आलिम थे, उन्होंने मदरसा खोला 50 साल पहले 100 साल पहले, वहां से इतने मुफ्तियाने कराम फारिग हो चुके हैं। आपको फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, स्पेन में बर्तानिया के मदरसों से पढ़े हुए लोग मिलेंगे। वो मदरसे नहीं जिनको गवर्नमेंट चला रही है, वो मदरसों को चला कौन रहा होगा? यहां कोई पाकिस्तानी या कोई इंडियन चला रहा होगा? अब नहीं आई समझ में बात। लेकिन कमाल की बात है, ये मंजन ऐसा बेचा, जिनको लोग कहते हैं ना मंजन बेचते हैं मदरसों में, ऐसा मदरसे में मंजन बेचा कि फ्रांस से भी कोई आलिम बनने के लिए हमसे मंजन खरीदने आ रहा है। तो या तो ये मंजन नहीं है मेरे भाई, या आप मंजन बेच रहे हो। नहीं आई बात? मेरा ख्याल है, देखो इसकी मैं मिसाल देता हूं ना। एक आदमी कह रहा है कि एक दवा है उसके पास, मेडिसन है जो कैंसर के मरीजों को ठीक कर देती है, लोगों को तजर्बा, ऐसी कोई दवा है नहीं, ऐसा ना चले जाए कहीं। आपने देखा यार लोग ठीक होते जा रहे हैं। दूसरा बंदा उठा, उसने हसद में आके कहा अबे भाई ये कैंसर के नाम पे मंजन बेच रहा है, मंजन बेच रहा है। सबने बात इतनी सुनी और सारे उसके गिर्द इकट्ठे हो गए। लेकिन कुछ अकलमंद थे, उन्होंने कहा हम जरा रिसर्च करते हैं कि इसने जिन जिन को मेडिसिन दी है वो ठीक हुए भी है कि नहीं हुए। जाके देखा यार तो 100% रिजल्ट है। तो वो क्या कहेगा, भाई मंजन ये नहीं, मंजन कौन बेच रहा है? मंजन वो बेच रहा है जो इनको मंजन कह रहा है। तो आप कभी मदरसों के अंदर जाके तो देखो मेरे भाई, रायवंड में जाके देखो, रायवंड का मदरसा कौन सा मुल्क है जहां से वहां तलबा पढ़ने के लिए नहीं आए? कौन सा मुल्क है? तो आपने पाकिस्तानियों को भी बेवकूफ बना दिया, अमरीकियों को भी बेवकूफ बना दिया, डॉक्टरों को भी, इंजीनियरों को भी, पीएचडी स्कॉलर्स को भी, वो सारे आ रहे हैं मदरसों में पढ़ने के लिए। और जो नहीं पढ़ रहे वो क्या कह रहे हैं, यहां मदरसों में क्या बिक रहा है? मंजन। तो फिर आपको ही अपना मदरसा बना लो। मदरसा तो जरूरी है या नहीं आलिम बनाने के लिए? इन स्कॉलर्स का ना अपना कोई मदरसा है, ना जो मदारिस हैं उनको ये प्रोमोट करते हैं। दो नंबर मदरसे भी होते हैं, हम कब कह रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी के सारे दो नंबर हो गए। दूसरी बात ये میں نے بہشتی زیور پہ کہا تھا نا کہ یہ کتاب بہت زبردست کتاب ہے پڑھا کرو, اس پہ کسی نے منجن بیچا, اس نے بولا یہ دو نمبر کتاب ہے. تو جو بھی اس طرح کی بات کرتا ہے نا, میں کہتا ہوں آپ کوئی اور کتاب لے آؤ یار. یہ فوراً کہتے ہیں ہماری کوئی کتاب نہیں, ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. تو ابے قرآن و حدیث ہی سے نکال کے لکھ لو نا کوئی کتاب, ترتیب سے لکھ لو, وضو کے طریقہ, کتاب الطہارہ, پھر کتاب الوضو, پھر کتاب الغسل, جیسے علماء نے کیا یہ بحثی زیور میں. تو آپ اردو میں ایسی کوئی چھاپ دو جس پہ کم از کم آپ کے 50-60 علماء کے دستخط ہوں, ہم کہیں گے یہ پڑھ لو گھر میں. نہ آپ کے پاس ہے نہ ہمیں پڑھنے دیتے ہو. اس کو کہتے ہیں انگلی توڑنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں اس کی مثال کئی بار دے چکا ہوں نا. ہم بچپن میں جب کرکٹ کھیلتے تھے تو ہماری ٹیم کا نام تھا فرینڈز کرکٹ کلب, جو ہمیشہ ہارتی تھی الحمدللہ, کیونکہ ہم بچے بچے تھے, اس میں سارے ٹین ایجر لڑکے تھے نا, 13-18 سال تک کے. تو جیتنا کہاں تھا, ہمارے مقابلے ہوتے تھے پرانے کھیڑوں سے. میں اوپنر جاتا تھا, 2-4 چکے چوکے چھکے لگا دیے تو جیت گئے, نہیں ہوئے تو آؤٹ ہو کے آ گئے. اب ہوا یہ رہا تھا کہ کرکٹ میں نا ٹیشن, یہ میں واقعات نہیں سنا رہا, آپ سمجھے کہ مفتی صاحب کیا یہ سبق والی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. اب ہوا یہ کہ جیسے کرکٹ میں نا ٹیشن بہت ہوتے ہیں, کوچ ہوتا ہے, وہ بیٹھ کے میٹنگز کرے گا, ہوتا ہے ڈرامے بازی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بلہ ہے, گیند ہے, لگ گیا تو لگ گیا, نہیں لگا تو نہیں لگا. اس کو خام خام عرب اسرائیل کی جنگ جیسا بنانے کے لیے نا میٹنگز ہوتی ہیں, چائے کی میٹنگز. اب ہم ایکچولی ہم بیٹھ کے غور کریں گے یہ اس دفعہ رضوان جو ہے وہ کیا تھا جس کی وجہ سے رضوان سینچری نہیں پوری کر سکا, اور کھلاڑیوں کے نام کیا ہیں, بابر نے اس دفعہ کیا تھا, ایکچولی وہ بابر دیکھیں وہ اصل میں اسٹریس اور ٹینشن کی وجہ سے اور انڈیا میں میچ تھا. ابے بھائی کچھ بھی نہیں ہے, گیند بلہ ہے, کبھی تکا لگ جاتا ہے کبھی نہیں لگتا, اس سے زیادہ اس کو ویلیو دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ ایک فضول کام کو بڑا بنا کے پیش کرنا ہے بھائی ایکچولی یہ وہ. تو اب کیا ہے, یہ جو کیچ آؤٹ ہوتے ہیں نا اس میں تو بالر کا کوئی کمال ہی نہیں ہوتا, وہ پھینک کدھر رہا ہوتا ہے, چلی کدھر کی جاتی ہے, بیٹس مین کچھ اور سوچ کے بیٹھا لگ کہیں اور جاتی ہے, وہ کھڑا ہوا کھجا رہا ہوتا ہے ایک دم گیند آ جاتی ہے, یار یہ کیا ہو گیا. یہ ہے تکے ہیں سارے, تھوڑا بہت آپ کی قابلیت کا دخل ہے, باقی سارے تکے ہیں اس میں. تو وہ زبردست ایسا اچھلتے ہیں کلا بازی ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. ٹھیک ہے, تھوڑا بہت کھیل میں ہلا گلا ہوتا ہے, میں اس کا منکر نہیں ہوں, چھکے چوکے لگتے ہیں, خوشی بھی ہوتی ہے, تھوڑی بہت کافی ہے. اتنا ہلا گلا کیا ہے, کافی ہے. جتنا ہم بچپن میں ہوتا تھا, ہم جب جیتتے تھے خوش ہو جاتے تھے, اگلے دن بھول جاتے تھے, اس سے زیادہ نہیں فری کراؤ کرکٹ کو, ٹائم کو اپنے ویسٹ مت کرو ان فضول چیزوں میں. تبلیغ والوں کی ایک بڑی خاندانی بات یہ ہے, جو صحیح طریقے سے وقت لگاتا ہے نا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اسکور چل کے آ رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اسکور کیا چل رہا ہے, وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. اچھا تو کیا تھا وہ, میں کیا بات کیا ہوا دار تھا, ہاں ہماری تھی فرینڈز کرکٹ کلب. اب ہم مسلسل ہار رہے تھے, ہار اس لیے رہتے ہیں, اتنے لمبے تڑنگے بندے تمہارے 6-6 فٹ کے آدمی 20-20 سال سے کھیل رہے ہیں, ہم 17-18 سال کے لڑکے کہاں مقابلہ کر سکتے تھے ان کا. ہمارے کوچ تھے جنہوں نے کبھی کرکٹ کھیلا ہی نہیں تھا. اب تو غیبت اس لیے نہیں ہوگی, پتہ نہیں 25-30 سال پرانی بات ہو گئی, وہ کہاں چلے گئے ہمیں یاد ہی نہیں نا. تو وہ کیا کرتے تھے, ہم پچ پہ جا کے نا صبح صبح جا کے وہ بھی کرتے تھے, پانی وانی لگا رہے ہیں اور بڑے ایکشن ویکشن مار رہے ہیں سارے, یہ جو ہے نا منجن ہم بھیج چکے ہیں پہلے کرکٹ کے. اب کیا ہوتا تھا جی, ٹریننگ ہو رہی ہے اور کوچ پھر بیٹھتے تھے. مجھے یاد ہے جمعرات کو ہماری جمعے کو چھٹی ہوا کرتی تھی, تو ویکینڈ پہ ہمارا اجلاس ہوا, میٹنگ ہوئی ہماری, کوچ نے بلایا, ہمارا کیپٹن بھی آئے, وہ کیپٹن بھی بیٹھے, وہ ٹیشن بازی ہیں کیپٹن صاحب کی ختم نہیں ہوتی تھی, خیر وہ چشمے لگا لگا کے نا ان کی تصویریں آتی رہتی تھیں. خیر ہم بیٹھے, اچھا مجھے بسکٹ کھانے کا بڑا شوق تھا, تو وہ جو بسکٹ اور چائے رکھے ہوئے تھے نا وہ کیپٹن نے اپنے آگے رکھے ہوئے تھے, خراب خراب بسکٹ ہم لوگ کے آگے تھے, اچھے والے کس کے آگے تھے, ادھر کو رکھے. تو مجھے اب تک یاد ہے وہ واقعی میٹنگ میں جو سب سے اہم ترین چیز تھی نا وہ یہ تھی, باخر خانیاں اور اوریجنل جو اچھے وہ ادھر کو تھے اور ادھر کیا ہے خالی چائے. تو مجھے یاد ہے میں نے گھنڈا بن کے نا تھوڑا سا ہاتھ یوں کیا اور ایسے کر کے پلیٹ کھینچی اپنی طرف, میں نے کہا یہ تو کھلانا پہلے. تو مجھے وہ واقعہ یاد رہ گیا. خیر تو کوچ نے کہا کہ ایکچولی کیا ہونا چاہیے, میں نے اس میں ایک تجویز دی, میں نے کہا دیکھیں ہماری جو ٹیم ہے نا یہ اس کا نام ٹھیک نہیں ہے, فرینڈز کرکٹ کلب, یہ نام چینج ہونا چاہیے. تو وہ جو کوچ تھا نا اس نے کہا کہ پھر کیا نام ہونا چاہیے, میں نے کہا وہ تو ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. اس نے کہا انگلی توڑنے کی پھر ضرورت کیا ہے بیٹے. تو مجھے وہاں سے یہ واقعہ یاد رہ گیا, اور بات بالکل ٹھیک ہی یار, یا تو کوئی آلٹرنیٹ نام بتاؤ بھائی, یہ والا نہیں یہ والا زیادہ اچھا ہے, ہم غور کر لیں گے. تمہارے پاس بھی کوئی نام ہے نہیں تو جو ہے چلتے رہنے دو نا, अब किसी बच्चे का नाम जाहिद है, आपने एक सुर्री छोड़ दी, जाहिद नाम अच्छा नहीं है, या तो दलील से आप साबित करो कि जाहिद में ये मतलब है ये मतलब है, या तो वो फ्रेंड्स में क्रिकेट क्लब नाम में कोई गलत चीज तो कोई भी नहीं है ना, कोई गाली थोड़ी है भाई, दोस्तों की एक टीम है तो क्या है इसमें, या फिर आप बताओ कि पढ़ने में ये उससे ज्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला, जब ये भी दलील भी नहीं है उसका कोई ऑल्टरनेट भी नहीं है तो इसका मतलब खाली क्या करना है, उंगली तोड़ के चले जाना है। तो वो चूंकि मेरे खिलाफ थी मुझे याद रह गया हमेशा, तो आपने कह दिया जाहिद नाम अच्छा नहीं है, तो कौन सा अच्छा है ये तो मुझे नहीं पता, बैठे बैठे बिला वजह क्या कर दिया, हम खा के अगले को कंफ्यूजन में डाल दिया, एक औरत को बोल दिया आपका शौहर अच्छा नहीं है वगैरह, क्या खराबी है, इन खराबी तो मैं बाद में गौर करके बताऊंगा, मर्द को बोल दिया तेरी बीवी ठीक नहीं है, अबे क्या मसला क्या है ठीक नहीं है, कह रहे बस मैं एक दफा एयरपोर्ट में बैठा हुआ था, पुरानी बात हो गई, एक साहब आए मेरे पास, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, सेल्फी ली कर सब, कुछ रिपोर्ट्स हैं आपके बारे में और जरा संभल के रहिएगा, मैंने कहा भाई क्या रिपोर्ट्स हैं यार, कह रहे हैं बस वो कुछ रिपोर्ट्स हैं, मैंने कहा आप कौन हैं कहाँ हैं, कह रहे हैं मैं कुछ खुफिया इदारों में होता हूँ, कुछ रिपोर्ट्स हैं, मैंने कहा या तो फूट दे भाई क्या रिपोर्ट्स हैं बिला वजह चक्कर में डालने वाली बात है ना, क्या है भाई तू बता तो सही, बस अपना ख्याल रखिएगा, चला गया। तो थोड़ी देर तो मैं मैंने कहा पता नहीं किस किस्म की रिपोर्ट्स की, कोई रा के एजेंट मेरे पीछे पड़े हुए हैं, या कोई केस कर दिया किसी ने मेरे खिलाफ, या कोई ससुराल ने कुछ अंदर ही अंदर कुछ कर दिया है, क्या हो गया भाई। तो जब रिपोर्ट्स होनी चाहिए थी उस वक्त नहीं थी, जब की थी तो पकड़ा तो उस वक्त जाता है ना, अब तो बता दिया हमने, हम तो यही रिपोर्ट्स में घूमता रहता हमारा दिमाग। फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा इसको पकड़ के ना दो कुट लगानी चाहिए थी, या तो रिपोर्ट्स में बताता नहीं, चुप बैठा रहता, और इसको कहते हैं क्या करना अगले को बिला वजह की। तो मैं थोड़ी देर आया, मैंने कहा भाड़ में जाए ऐसी की तैसी यार, तो ऐवी चक्कर में डाल के नहीं होते बाद लोग, बात करो और निकल लो। तो ऐसा ही है कि मैं जो इन हजरात से जो कहते हैं ना बेहस्ती जेवर ठीक नहीं है, भाई आप एक उर्दू में किताब लिखो, किताबु तहारा से लेके किताबुल हुदूद तक सारे फिकी अहकाम हो, और फिर देखते हैं कि कौन 10 आलिम भी हैं जो उस पर जमा होते हैं, जो सही मुस्तनद आलिम हो, देखना उसमें कितना इख्तलाफ होगा। कोई कहेगा ये ठीक नहीं है, ये कुरान हदीस के खिलाफ है, जो कहेगा ये वाला कुरान के मुताबिक है, वो कुरान इसको निकालो उसको रखो, लड़ते रहेंगे। तो उम्मत को अल्लाह ने 4 फुकहा पे जमा कर दिया, इत्तेहाद हो गया, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करो, सही है ना। अब उससे निकलने की कोशिश करोगे लड़ाइयों, और हर आदमी कुरान हदीस का मंजन बेचेगा और कुछ भी नहीं होगा। तो खैर बात क्या कर रहा था मैं, जल्दी से समेटूं बात को। तो मैं यह कर रहा था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार सबसे पहले किसके खिलाफ उठी, अरब थे अरबों के खिलाफ, कुरैशी थे कुरैशियों के खिलाफ, हाशमी थे बनू हाशिम के खिलाफ उठी तलवार। तो कौम परस्ती से बचने के तरीके, नंबर एक, अपनी कौम की तारीफ दूसरी कौम के सामने मत करो, अपनी कौम के अंदर कर लो इतना मसला नहीं है, दूसरी कौम के सामने जब करता है ना तो दूसरे को ऐसा लगता है कि ये मुझे नीचा दिखा रहा है। जैसे आपने, आपके अब्बा थे, अब्बा के सामने आपने कह दिया अब्बा वो जो वसीम के अब्बा हैं बड़े सखी हैं, हो सकता है रिपोर्ट सही हो लेकिन आपका अब्बा समझेगा इसका मतलब मैं क्या हूं यार, मैं क्या सखी नहीं हूं। आप कहेंगे मैंने तो नहीं कहा आप सखी नहीं है, मैं तो कह रहा हूं वसीम के अब्बा बहुत सखी हैं। अब्बा कहेगा बेटा इसमें ये पैगाम छुपा हुआ है कि मैं सखी नहीं। अब आप जब कहते हो ना फला कौम बहादुर है फला सखी है, दूसरी कौम समझती है हम शायद बुजदिल हैं, हम क्या हैं, हम बुजदिल हैं, वो समझते हैं। हालांकि बात हो सकता है सही हो, किसी कौम के सामने जब आप करोगे तो वो ये समझेगी कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, इससे शैतान उसको मौका देता है लड़ाई का। दूसरा कहे भाई दूसरी कौमों का की तारीफ किया करो, इससे क्या होगा आप देखना, जब आप दूसरी कौम की तारीफ करोगे ना उसके मुंह पे यार तुम्हारी कौम में ये खूबी है, फौरन पता क्या कहेगा, यार ठीक है हमारे में ये है लेकिन तुम लोगों में ये खूबी है, ये खूबी हम में नहीं है। तो ये अच्छा लगता है अपने, वो मैं शेर पढ़ रहा था ना वो क्या है यार, हमको देख के शर्माओ तो शर्माने की दाद भी दें, आईने में देख के खुद को शर्माने से क्या होगा, आपकी महबूबा की आप तारीफ करो और वो शर्माने लगे अच्छा लगता है, वो खुद ही कोई तो ही तारीफ नहीं कर रहा उसकी, खुद शीशे में देख के कह रही है मां कितनी अच्छी लग रही हो, फिर खुद ही शर्माना शुरू कर दे वो, तो लोग कहेंगे अबे कोई और तारीफ करे ना फिर तुझे शर्म आए तुम अच्छा लगता है, खुद ही शीशे में देख के अपनी तारीफ कर रही है अपनी ब्यूटी की और फिर तुझे शर्म भी खुद बहुत ही आ रही है, ये ठीक بولو نہیں ہے. تو اپنی تعریفیں خود نہ کیا کرو یوٹیوب پہ فیس بک پہ, ہم ایسے ہیں. آج ہو رہا ہے ایسے, بہت ساری قومیں آ رہی ہیں یوٹیوب پہ فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ, ہم ایسے ہیں, ہم یوں ہیں, ہم فلانا ہیں, یہ اچھے لوگ نہیں ہیں میرے بھائی. یہ قوم پرستی کی طرف تمہیں دھکیلیں گے اور بالآخر تمہیں جہنم کا ایندھن بنائیں گے. اللہ صرف کلمے کو اور اعمال کو مانتا ہے. ہم اللہ کے بندے پہلے ہیں, باقی قوموں میں بعد میں ہم لوگ. سب سے پہلے ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ ہم نے تمہیں ایک انسان, ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. اچھا ایک عجیب بات آپ دیکھو, بڑی خاندانی بات ہے. اللہ چاہتے ہیں نا سب ایک جیسے ہوں. دیکھو میں تو بہت بولتا ہوں نا چار شادیاں. بہت سے لوگ اشکال کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے لیے پھر اللہ نے ایک بیوی کو کیوں پیدا کیا, ان کی بھی تو چار بیویاں ہونی چاہیے تھی. کیا خیال ہے؟ اس میں حکمت تھی. وہ حکمت یہ تھی کہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کی ماں بھی ایک ہو اور باپ بھی ایک ہو, اس لیے اللہ نے ان کے لیے ایک بیوی پیدا کی. کہ بعد میں ٹھیک ہے سوتیلے سگے ہوں گے, لیکن ان سب کا نسب جا کے ایک ماں پہ ملتا ہو. اگر آدم علیہ السلام کی چار بیویاں ہوتی تو ہم کہتے یار میں تو آدم علیہ السلام کی فلاں بیوی کی اولاد میں ہوں اور امریکہ والے وہ دوسری بیوی کی اولاد میں ہیں, لہذا ہمارا رشتہ امریکہ والوں کے ساتھ نہیں ہے, ہمارا تو ان کے ساتھ ہے. اللہ میاں نے یہ سیٹ اپ ہی ختم کر دیا. بولا بھائی تم بعد میں جس کو جو جس کی اولاد ہے ہو, لیکن سب کا سلسلہ جا کے جیسے ایک باپ پہ ملتا ہے ایک ماں پہ بھی ملتا ہے. ماں بھی ایک ہے سب کی, باپ بھی ایک ہے. کھوپڑی شریف میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ ایک منکر حدیث نے مجھ پر اشکال کیا تھا. اس نے کہا اگر یہ چار شادیاں اتنی ہیں نا, اگر یہ فطرت ہے تو آدم علیہ السلام کے لیے اللہ چار بیویوں کو پیدا کرتا, کیونکہ فطرت کا خیال تو اللہ نے اس وقت بھی کرنا ہے نا. تو میں نے کہا اس میں یہ حکمت تھی بھائی, اللہ نہیں چاہتے تھے یہ لوگوں میں سوتیلا پن ہو. بعد میں تو وہ تو لازمی ہوگا نا, لیکن شروع میں سارے جا کے ایک باپ سب کی تو ماں بھی سب کا سب کی ایک ہی ہو, تاکہ لوگوں میں پھر یہ فخر نہ کر سکیں. تو کالے ہوں گورے ہوں اونچے قد ہے چھوٹا قد ہے سب جا کے ایک ہی اماں. قیامت کے دن سارے اپنی اماں سے ہم ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ حضرت حوا سے, اور سب آدم علیہ السلام سے ملیں گے جا کے. تو آدم علیہ السلام کتنا خوش ہوں گے. اور اگر آدم صاحب لڑتا ہوا دیکھیں گے, یہ پنجابی ہے یہ پٹھان کو مار رہا ہے, وہ پٹھان مہاجر کو مار رہا ہے, مہاجر پٹھان کو مار رہا ہے, وہ سندھی کو مار رہا ہے, تو آدم علیہ السلام کو بھی غصہ آئے گا, ہماری اماں کو بھی غصہ آئے گا, اور جس نے ہمیں بنایا ہے سب سے زیادہ غضبناک وہ ہوگا. ایک آخری بات اور بھی میں کر لوں. دیکھو قوم پرستی صرف شو بازیوں میں نہیں ہوتی, ایک اور چیز میں قوم پرستی بہت ہے. وہ یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے اور آپ جواب میں یہ کہو کہ ٹھیک ہے یہ اسلام کا حکم ہے لیکن ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے, ہماری یہ پرمپرا نہیں ہے, ہمارا خاندانی روایات اس کے خلاف. میں کسی گاؤں میں گیا, میں نے وہاں بیان کیا کہ لڑکیوں کو وراثت دو بھائی, باپ جب مر جائے نا تو بیٹی کا حصہ ہے وراثت میں, اسے معاف نہ کروایا کرو, بہت بڑا ظلم ہے یہ. تو وہاں گاؤں والوں نے مجھے کیا مصاب, ہمارے ہاں جو رواج ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ بہنوں کو حصہ ملے. اب کیا کریں, ہمارا رواج ہی ایسا ہے, ہمارے ہاں تو نہیں دیا جاتا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نہ دیں حصہ, پھر جب اللہ قیامت کے دن آپ سے سوال پوچھے اور آپ کو جہنم میں ڈالنے لگے تو آپ کہتے ہیں نا اللہ چونکہ میں فلاں قوم سے تھا, فلاں علاقہ ہے, یہ گوگل میپ پہ میری لوکیشن بھی دیکھ لے, دلیل دے دینا, اس علاقے کے لوگوں میں چونکہ رواج ہی نہیں تھا بہنوں کو وراثت دینے کا تو اس لیے میں نے وراثت نہیں دی. تو اللہ کہے کہ ٹھیک ہے میں نے اس علاقے والوں کے لیے الگ جنت بنائی ہے اور ان کے لیے الگ قرآن نازل کیا ہے, یا میں نے جو قرآن نازل کیا تھا نا اس میں لکھا ہوا تھا بہن کو اتنی وراثت ملے گی بشرطے کہ وہ فلاں گاؤں میں نہ رہتی ہو. تو میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ ایسی کوئی آیتیں اس وقت نازل کر دے یا کوئی الگ سے ڈپارٹمنٹ آپ کے لیے جنت میں الگ بنا لے کہ عام نارمل لوگوں کے لیے یہ والی جنت ہے, اس علاقے کے گاؤں کے لوگوں کے لیے ان کے لیے کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ سین ہے, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر اللہ کو مطمئن کر لیں. مفتی کو تو آپ کر سکتے ہو مطمئن نا, اللہ کو کون کرے گا؟ اور میں نے کہا اگر ایسا نہیں اللہ کہے گا نا نا نا, جب میں نے نبی کی زبان سے یہ کہلوایا ارسل تو الی کافت للناس, ساری دنیا کے سارے انسان عرب اجم کالے گورے پٹھان سندھی پنجابی سرائکی مہاجر سب کی طرف میں نے ایک ہی پیغمبر کو بھیجا, ایک جیسی تعلیمات دی ہیں, سب کو اسی تعلیمات کو فالو کرنا ہے, لہذا میں یہ عذر نہیں مانتا. تو میں نے کہا میرے بھائی مجھے آپ مطمئن کر لو گے, قیامت میں اللہ کے عذاب سے بولو نہیں بچ سکتے. شرعی پردہ ہے نا عورت پہ, بھابھی پہ پردہ فرض ہے نا, دیور سے کرنا. اب چپ بیٹھے ہوئے جب بھی بتاؤ, میں بعض دیندار لوگ ہیں, علماء ہیں, ان سے کہتا ہوں بھائی آپ کی بھابھی آپ کے سامنے کیوں آتی ہے, بھابھی پہ تو فرض, آپ بتا تو دو, پھر آئے تو پھر آپ کا قصور نہیں ہے, آپ مسئلہ تو سمجھا دو نا, یا کم از کم اپنی بیوی کو تو منع کرو دیور کے سامنے جانے سے. کہتے مودے صاحب ہم لوگ کے یہاں یہ رواج نہیں ہے, ہمارے یہاں بہت برا سمجھا جاتا ہے. میں نے کہا اللہ کے یہاں اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ بھابھی دیور کے ساتھ سامنے آ کے بیٹھے, اللہ کے ہاں اس کو سمجھا جاتا ہے, آپ کے ہاں نہ بیٹھنے کو برا سمجھا جاتا ہے. تو پھر جنت میں نے اور آپ نے تو نہیں بنائی, جنت کس نے بنائی ہے بھائی؟ اللہ میاں نے. تو آپ اللہ کو بتا دینا, اللہ میں چونکہ ایسی قوم سے میرا تعلق تھا, ایسے خاندان سے تعلق تھا کہ تو نے سورہ نور میں کہہ دیا کہ عورت کس کس کے سامنے آ سکتی ہے, تو نے اس میں دیور اور جیٹھ کا ذکر نہیں کیا. تو اے اللہ تو ہم سے پوچھ کے اگر قرآن نازل کرتا تو ہم تجھے بتاتے کہ فلاں علاقہ, گوگل کوئی لوکیشن دکھا دیتے کہ اللہ اس علاقے کے لوگوں میں رواج ہی نہیں تھا, تو ایک قوسین میں ایک آیت تھوڑی سی نازل کر دیتا کہ ان لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. جیسے میں اپنے بیان میں کہتا ہوں نا کہ لوگ پاگل ہیں سوائے ان لوگوں کے جو میرا بیان نہیں سن رہے. سوری الٹا کر دیا ہم نے, آج میں ہر چیز کو الٹا کر رہا ہوں. وہ ایک صاحب میرے پاس ہے مصطفیٰ, آج ہر کام الٹا ہو رہا ہے. میں نے کہا الٹا کرو تو سیدھا ہو جائے گا ہر کام. میں ایسے کہتا ہوں کہ سوائے ان کے جو, تو اللہ میاں بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں قرآن میں نازل کر سکتا تھا کہ یہ پردے کا جو حکم ہے یہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے نہیں ہے, اصل تو یہی ہے کہ عورت پردہ کرے, لیکن فلاں فلاں قوم میں چونکہ رواج نہیں ہے لہذا وہ کیا کریں مستثنا. تو اگر یہ اللہ نازل کرتے نا تو عرب سب سے پہلے کھڑے ہوتے. عرب کہتے ہیں ہمارے یہاں بت پرستی کا رواج ہے بھائی, ہم بت پرستی نہیں چھوڑ سکتے تھے, تو اللہ تو نے ہماری سنی نہیں, ٹھیک ہے نا, اور پاکستان میں فلاں گاؤں کے لوگوں کی سن کے تو نے آیتیں چینج کر دی. تو اللہ میرے بھائی بت پرستوں کی نہیں سنتا, جو باپ دادا سے آج ماشاء اللہ وہ ہندو مسلمان ہوئے ہیں نا. اللہ ان کی آج اثر کے بعد آئے, پہلے میں نے ان کو بلایا تھا مغرب کی میں آ جائیں, لیکن پھر میں نے کہا زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے, جتنا جلدی ہو اتنا اچھا ہے, ایک سیکنڈ بھی تاخیر نہ کرو بھائی اس کام میں. تو ان سے بت پرستی سے توبہ کروائی ہم نے کہ بھائی بتوں کی عبادت نہیں. اب یہ بےچارے کتنی ٹینشن میں کہہ رہے ہیں یار میں اناؤنس کیسے کروں گھر جا کے, اللہ ان کو استقامت دے. میں نے تو کہا بھائی اگر کوئی خطرہ ہے جان وان کا تو ابھی اناؤنس ویڈیو نہ لیں, ٹھیک ہے نا, وہ بےچارے نہیں وہ اس کو پھیلانا چاہتے ہیں نا, بڑے مسائل ہوتے ہیں. دنیا ویسے بڑی براڈ مائنڈیڈ بنتی ہے, آزادی 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 کہیں نہیں ہے. تو کتنا مشکل ہے بت پرستی کو چھوڑنا. یہ کہہ رہے ہمارے صدیوں سے باپ دادا ہندو ہیں, بتوں کی عبادت کرتے آ رہے ہیں, لیکن ایک بندے نے چھوڑا نا اپنے کلچر کو اپنے مذہب کو. تو ایک بندہ اپنا پورا مذہب چھوڑ کے یو ٹرن لے رہا ہے, یہ مجھے کہنے لگے اگر میں اسلام قبول نہیں کرتا تو کیا ہے. آپ اور بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا, میں نے کہا بھائی کچھ اللہ کہتا ہے کہ جہنم کی آگ ہے, میں نہیں کہتا. کون کہہ رہا ہے؟ جس خدا نے قرآن نازل کیا, ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کہتا ہے میں اسلام کے علاوہ کسی چیز کو ایکسپٹ نہیں کروں گا. اب آپ کو اللہ کی بات پہ یا قرآن پہ یقین آتا ہے تو مان لو, نہیں آتا ہے تو بھائی جہاں بہت سارے ہندو اور ہیں آپ بھی ایک ہندو ہو. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ہمیں تو اللہ رسول نے بتایا ہے کہ اللہ نے کافر کے لیے آگ رکھی ہے, ہمیں تو یقین ہے, اس لیے ہم اسلام کو الحمدللہ نہیں چھوڑتے, کسی قیمت پہ نہیں چھوڑتے اور انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے, اللہ ہمیں استقامت دے. آپ کو یقین ہے تو مان لو بھائی, نہیں ہے تو پھر انہی بتوں کی عبادت کرتے رہو, انہی پتھروں کو اپنے ہاتھ سے بناؤ اور انہی کے سامنے جھکو, یہ کہہ کے کہ میرے باپ دادا بھی یہ کام کیا کرتے, اگر آپ کو اطمینان ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے ان کو سمجھ دی, عقل دی. کہتے میں تو بہت عرصے سے اسلام پہ تحقیق کر رہا ہوں, بیانات بھی سنتے تھے, مولانا طارق مل صاحب کو بہت سنا انہوں نے, تو یو ٹرن لے لیا نا الحمدللہ. تو میرے بھائی جب ایک آدمی پورا کلچر اللہ اس کو چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں, تو ایک عورت سے جیٹھ اور دیور سے پردہ کرتے تھے اس کو موت کیوں آ رہی ہے؟ اس کا یہ عذر اللہ مان لے گا کہ ہمارا کلچر نہیں تھا؟ یہ تھوڑی مانے گا. کل کسی خاتون نے مسئلہ پوچھا جو مسائل ریکارڈ کرواتا ہوں, کہ میری بہن کے رشتے کے لیے لوگ آئے. اب دیکھو ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں. تو میری والدہ نے مجھے کہا تیری بہن کے رشتے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں, تو جا کے ان کے سامنے چائے رکھ دے. اس نے منہ پہ پردہ ڈالا اور چائے رکھ دی. ماں باپ نے غصہ کیا کہ نقاب کیوں لیا. وہ لوگ سمجھیں گے مذہبی گھرانا ہے, ہماری بچی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا. تو لڑکی مجھ سے پوچھ رہی ہے, انڈیا سے تھی شاید کوئی, مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ کیا ماں باپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں اور غصہ کر رہے ہیں, ان کو تکلیف سے بچانے کے لیے میں چہرہ کھول سکتی ہوں؟ کیا ہو رہا ہے یار مسلمان ماں باپ کو؟ تم نے تو اول تو تم اپنی لڑکی کو کیوں, وہ اس کے کیا لگتے ہیں جو ان کے سامنے چائے لے کے جا رہی ہے؟ یہ خواتین ہوتی ہیں تو ایک الگ بات ہے, ان کے تو مرد بھی آئے ہیں. ایک تو میری یہ سمجھ میں نہیں آتا, یہ رشتہ لینے باپ جا رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے, باقی کیا لگتا ہے یہ کیوں جا رہا ہے وہاں پہ؟ ہر کام غیرت کے خلاف ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے. تو جو لڑکا جائے وہ دیکھ لے سمجھ میں آتا ہے نا, اس کے دوست بھی آ رہے ہوتے ہیں, اس کے کزن بھی آ رہے ہوتے ہیں. ابھی کچھ غیرت اور شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار, اپنی بیوی تو ان کو کیوں دکھا رہا ہے بھائی تو؟ اب کیا مسئلہ ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ بھائی, کہہ رہی میرے ابا ڈپریشن میں جا رہے ہیں, ہارٹ پیشنٹ ہے. میں نے کہا جانے دو, یہ ڈپریشن بنائی ہوئی ہے, یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ تو غیرت کے خلاف ہے بھائی. تو ماں باپ کے حقوق کی بھی ایک لمٹ ہے, یہ نہیں ہے کہ بہن کا رشتہ ہے اور چائے لینے کے لیے آپ کو پہنچانے کے لیے آپ کو بھیجا جا رہا ہے اور آپ کو کہا جا رہا ہے چہرہ کھول کے بیٹھو, گپ شپ لگاؤ ان سے جا کے, تاکہ ان کو یہ پتا چلے کہ ہم بڑے براڈ مائنڈڈ قسم کے لوگ ہیں, لبرل لوگ ہیں. تو میں اس نے کہا آپ کے لیے جائز نہیں ہے, جوان لڑکی پر تو چہرہ چھپانا فرض ہے. اس نے کہا ہاں دیکھو بڑے آج کل علم بھی بہت ہو جاتا ہے, کہتے میرے ماں باپ کہہ رہے ہیں چہرے کا پردہ اختلافی مسئلہ ہے. جب اپنا مطلب ہوتا ہے نا تو امام شافی کیا کہتے ہیں, امام حنیفہ کیا کہتے ہیں اور فلاں فلاں کا سارے اختلافات. میں نے کہا ان سے کہو ابا اختلافی ہے, لیکن جب فتنے کا خوف ہو تو سب کے نزدیک کیا چہرہ چھپانا فرض ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر مان لیا اختلاف کی وجہ سے گنجائش بھی ہے, تو جو عورت پردہ کرنا چاہتی ہو, چہرہ چھپانا چاہتی ہے, اس سے زبردستی چہرہ کھلوانا یہ سب کے نزدیک حرام ہے, اس میں کسی کا بھی اختلاف. اگر کسی امام کا قول یہ ہے بھی نا کہ چہرہ چھپانا فرض نہیں ہے, تو اگر کوئی عورت چھپانا چاہے تو اس امام نے یہ نہیں کہا کہ اس کا چہرہ کھولنا فرض ہے. افضل تو سب کے نزدیک یہی ہے کہ جوان عورت کیا کرے گی, چہرہ چھپائے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے مغرب کے بعد دو سنتیں پڑھی جاتی ہیں نا, موقعت ہیں, اس کے بعد دو نفل غریبی ہے, پڑھو یا نہیں پڑھو. لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہ رہا ہو تو اس کو روکنا جائز ہے؟ اب کوئی روک رہا ہے نہیں پڑھ تو, آپ کہو کہ یار یہ میں تو پڑھوں گا, وہ کہے فرض تھوڑی ہے چھوڑ, کہے فرض نہیں ہے نفل تو ہے نا, تم مجھے کیوں مصحف کام سے روک رہے ہو؟ یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے. تو وہ لڑکی خود ہوتی تو چلو اس کی بہنوں نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے جی, یا ہونے والے یا ہوتے ہوتے رہ جانے والے شوہر نے دیکھنا ہے تو بھی سمجھ میں آتا ہے, باقی خاندان کیوں دیکھ رہا ہے بھائی آ کے؟ تو بڑی بغیرتیاں مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہی ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ دیکھو جیسے یہ بےچارا ہندو جو مسلمان ہوا ہے نا, میں نے کہا بھائی ڈر جاؤ, یہ تو خود اپنی مرضی سے ہوا ہے بھائی. لیکن ہم استقامت پہ قائم رکھنے کی ترغیب دینا تو ہمارا فرض ہے نا. میں نے کہا دیکھو کیسا اللہ نے اسلام کا وہ بنایا ہے یار, دنیا کی کسی قوم میں اتنی مذہبی آزادی نہیں ہے کہ جو چاہے جب چاہے آ کے اسلام میں داخل ہو جائے, اور اسلام پھر سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے. پہلی صف میں کوئی, اب کوئی آج ہندو مسلمان ہوا امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ کو پتا ہے دوسروں کی عبادت گاہوں میں ایسا نہیں ہوتا, فرق ہے. جب کوئی اسلام بھائی پہلی صف, حرم میں ہم جاتے ہیں نا بالکل بیت اللہ کے ساتھ ہو کے, میں نے وہاں بیت اللہ میں دیکھا ہے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑنے والے لوگ رکشہ ڈرائیور بھی ہوتے ہیں. اوف, جو بیت اللہ کا دروازہ ہے نا, دروازہ ملتزم جسے کہا جاتا ہے, یہ بیت اللہ کی سب سے پیاری جگہ ہے. جب بھی عمرے پہ جاؤ نا تو یہاں ضرور جایا کرو. یہ ایسے ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ جو بیت اللہ کا دروازہ نہیں بنا ہوا جہاں پہ, اس کی جو رائٹ سائڈ ہے سیدھے ہاتھ والا حصہ, یہ کہلاتا ہے ملتزم. یہ حصہ کیا کہلاتا ہے؟ التزام کہتے ہیں چمٹنا. ملتزم وہ جگہ جہاں چمٹا جاتا ہے. تو یہاں پہ اپنے دائیں رخسار کو رکھ کے اللہ سے گڑ گڑانا, رونا اور گڑ گڑا کے دعائیں مانگنا, یہ سنت عمل ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو کتنی مقدس جگہ ہے اللہ کا گھر. یہ ایسے ہے جو بیت اللہ کا دروازہ ہے نا, جیسے ہم کسی کی چوکھٹ پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا یار میں تیری چوکھٹ پہ آ کے, دروازے پہ جاتے ہیں نا اس کے گیٹ پہ. تو اللہ تعالی نے اپنی ذات سے جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان میں جو ایک محبت کی چنگاری بھڑکتی ہے, تو اللہ نے اس چنگاری کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, اللہ خود تو عرش سے نیچے نہیں آتا نا, تو اللہ نے ایک چار دیواری بنا دی اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں, اپنے محبوب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں, اور وہ چار دیواری بنا کے اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے ابراہیم لوگوں کو بتاؤ یہ کس کا گھر ہے, یہ میرا گھر ہے. آپ سفر سے آتے ہو, اپنے والد کے گھر جاتے ہو, نانی کے گھر جاتے ہو, ہوتا ہے نا خالہ کے گھر جا رہے ہو, اب ہمیں بھائی اللہ سے محبت ہے تو اللہ تیرا گھر ہے کہاں, ہم عرش پہ تو نہیں جا سکتے. تو اللہ نے ہم پر مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا, اتنا بڑا یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس سے بڑا احسان شاید ہو نہیں سکتا. اللہ نے کہہ دیا میں زمین پہ ایک جگہ اپنا گھر بنا دوں گا, یہ کس کا گھر ہوگا, یہ میرا گھر ہوگا. تو جس کو بھی اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس گھر کی جا کے, اب جس کی اللہ سے محبت ہوگی نا اور اس کو بیت اللہ کی قدر ہوگی کہ یہ اللہ کی طرف منسوب ہے, اس کے دل میں بیت اللہ کی اتنی زیادہ قدر ہوگی. اور اگر کوئی خشک دماغ کا خشک دل کا آدمی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے, وہ بیت اللہ کو عام دیواروں اینٹوں کی طرح کی ایک چھوٹی سی عمارت سمجھے گا, اور اس کے گرد طواف لگانے کو ایک, طواف کرنے کو ایک مذہبی رسم سمجھے گا, اور ملتزم پہ جا کے رخسار رکھنے کو ایک مذہبی فریضہ سمجھے گا. اس سے زیادہ اس کو نہ حج کا مزہ آئے گا اور نہ بولو عمرے کا مزہ آئے گا. لیکن جس کو یہ پتا ہے کہ اس پوری روئے زمین پر اس سے بہتر گھر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, کیوں اس کی نسبت کہاں ہے, امرا القیس نے کہا تھا نا امر من الدیار دیاری لیلا اقبل ذل جدارا وذل جدارا, مجنو تھا نا مجنو جو لیلا کا عاشق عرب شاعر, یہ کیا کرتا لیلا کا جہاں گھر تھا نا تو در و دیوار کے چکر لگاتا رہتا تھا, اور کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے اور کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے. تو پھر خود ہی کہہ رہا ہے شعر میں, لوگوں میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ میں دیواروں سے محبت کروں, اتنی بھی سینس مجھے کہ پتھر اور گارے میں کچھ بھی نہیں رکھا. بات یہ کہ ان دیواروں کی نسبت کس کی طرف ہے, لیلا, یہ محلہ لیلا کا محلہ ہے, یہ در و دیوار یہ گلی کس کی ہے, لیلا کی ہے. لیکن کیا ہے, جب ہم میقات کراس کرتے ہیں نا ظاہری لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ, بھائی وہ بھی سیمنٹ اور گارے کے ہیں, یہ بھی کیا ہے, وہ بھی ایک, بلکہ وہ تو ریگستان ہے, کچھ بھی نہیں ہے وہاں. آپ کہہ سکتے ہو بڑی لگژری لائف ہے, تیل ہے, تو فرانس اور یورپ میں بھی ہے, امریکہ میں بھی ہے, صرف وہاں تھوڑی ہے. لیکن جب ہم میقات کراس کرتے ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے, جو بھی مکہ آنے کا ارادہ کرے گا وہ لبیک اللہم لبیک کہے بغیر میقات کراس نہیں کر سکتا, اور اس کو اپنا سلا ہوا لباس اتارنا پڑے گا, اس سے بہت ساری پابندیاں. کیوں, تم اب کس کے محلے میں داخل ہو رہے ہو بھائی, تم اللہ کے شہر میں آ رہے ہو جہاں اللہ کا کیا ہے, اتنا سا گھر ہے چند فٹ, اس کے آداب کتنے زیادہ ہیں, کتنے زیادہ آداب. یہاں کراس نہیں کر سکتے جب تک زبان سے یہ نہ کہو لبیک اللہم لبیک, یہ اللہ میں بار بار حاضر ہوں, بار بار حاضر ہوں, اور پھر وہ پابندیاں تمہارے اوپر. اس کے بعد جب تک اللہ کے گھر کے ساتھ چکر نہیں لگاؤ گے اس وقت تک احرام کی پابندیوں سے نکل نہیں سکتے. یہ کس کے شہر کے آداب ہیں بھائی, ہر گھر کے آداب ہوتے ہیں نا. آپ جب ڈیفینس ایریا میں جاتے ہو پہلے تلاشی ہوتی ہے, اس کے بعد بڑی تمیز سے آپ جاتے ہو, بھائی یہ ہر, یہ عام علاقہ نہیں ہے. آپ جب وائٹ ہاؤس میں جاؤ گے کتنی احتیاط کے ساتھ جاؤ گے نا, آپ جب جاؤ گے اسلام آباد میں کسی حکومتی ادارے میں اونچی آواز سے بات کرنے پر پابندی ہوگی آپ کو. تو اللہ کہتا ہے پوری روئے زمین پر جو میرا شہر ہے وہ کون سا ہے, مکہ ہے, اور میرا گھر کون سا ہے, بیت اللہ. اور کیسا گھر ہے بھائی, چار دیواری, کچھ بھی نہیں ہے اس سے, لیکن اللہ نے نسبت کر دی اپنی طرف. تو یہ جو ملتزم ہے نا, ملتزم یہ سب سے پیاری جگہ ہے بیت اللہ کی, یہاں جب جایا کرو تو اپنے رخسار کو رکھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو, اللہ کو وہاں یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے. یہ ایسے ہے جیسے آپ کسی, آپ بھکاری تھے, کھانے کو روٹی نہیں, پہننے کو کپڑا نہیں, کیا حالت ہوتی ہے نا انسان کی, और आप किसी सेठ के घर की चौखट पे जाके पड़ जाओ तो सेठ को तरस आएगा कि नहीं आएगा। एक है फोन पे किसी से आप कर्जा मांग रहे हैं, एक है उसके घर पे जाके पड़ जाए। कद्दफा लैलुल लदिक फहररा इला ज़िराकुम शैसम मुगबररा, एक शायर ने कहा ना भीख मांगने के लिए गया किसी सेठ के घर पे, तो रात थी, बारिश भी हो रही थी, सर्दी भी बहुत थी, उसने जाके ये शेर पढ़ा कि तारीक रात ने एक कमजोर और बदहाल को तेरे घर की चौखट पे लाके डाल दिया है। तो वहां भी बैतुल्लाह के दरवाजे पे ना दीवार से चिमट के अल्लाह से इसी तरह से मांगा करो। तो आज सेल्फियों पे जोर है बस बैतुल्लाह में, मैंने देखा रिकॉर्ड रहे हमारा कि हम भी देख के आए हैं, तवाफ करते हुए भी लोग सेल्फियां। भाई तुम लो सेल्फियां, मना नहीं कर रहे, बाद में कर लो ये काम, पहले इबादत तो कर लो सही तरीके से, इबादत तो कर लो भाई पहले सही तरीके। किस मकाम पे तुम पहुंचे हुए हो, तुम्हें तो अल्लाह ने अपनी चौखट पे लाके डाल दिया है, कितना बड़ा एहसान है। वहां रक्षे वाला भी जाएगा, टमाटर वाला भी, वहां सिर्फ ये नहीं कि सऊदी अरब के रॉयल फैमिली के किसी फर्द को तो जाने की इजाजत है, ना 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 ना, अगर ऐसा होता तो हम जा सकते क्या? क्या ख्याल है भाई? तो ये इस्लाम का हुसन है कि इस रूए जमीन पर, इस कायनात में जो सबसे बेहतरीन और मुअज्जम जगह थी, अल्लाह ने वहां के लिए कोई लाइसेंस नहीं रखा कि जो इस डिग्री के होंगे, 17वें ग्रेड या उससे ऊपर के होंगे, या फला कौम के होंगे, जो अरबी है वो तो आ सकता है, अजमी नहीं आ सकता, पठान आ सकता है, पंजाबी नहीं आ सकता, पंजाबी आ सकता है, मुहाजिर नहीं आ सकता, कोई शर्त अल्लाह के यहां ऐसी नहीं। अल्लाह ने एक शर्त लगाई है, कोई मुशरिक जजीरे अरब में दाखिल नहीं होगा, यहां वो आएगा जो सिर्फ मुझे खुदा मानता है, तभी वहां जजीरे अरब में कोई मुशरिक नहीं जा सकता। जो ईसा को अल्लाह का बेटा कहता हो, जो बुतों की इबादत करता हो, उसके दाखिले पर अल्लाह ने पाबंदी लगाई है, सऊदी गवर्नमेंट ने नहीं, अल्लाह ने लगाई है, सऊदी गवर्नमेंट ने तो अल्लाह के हुक्म की वजह से लगाई हुई है पाबंदी। तो कितना बड़ा अल्लाह का एहसान है भाई, कोई कलमा पढ़ ले अल्लाह कहता है मेरा घर सबके लिए क्या है, खुला हुआ है। एक छोटा सा बस वाकया सुना के बयान खत्म करता हूं, आज थोड़ा सा दाएं बाएं चला गया मैं बयान में, कि ये कौम परस्ती की बात कर रहा हूं कि अगर इस्लाम में कौम परस्ती होती तो पहली सफ में सारे पठान होते हैं, ठीक है ना, दूसरी सफ में कोई और कौम के बंदे होते, तीसरी में अलग कौम के बंदे होते। अल्लाह ने कहा ना 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 ना, जो आए सफे अव्वल सबके लिए, बैतुल्लाह सबके लिए, तवाफ हज उमरा मुल्तजम से चिमटना, हजरे अस्वद को चूमना, ये सबके लिए ओपन है, रश की वजह से कोई ना जा सके अलग बात है। तो बस वो एक छोटा सा वाक्य बता दूं, वो क्या क्या बता रहा था, अबे दिमाग से निकल गया, बड़ा मजे का वाक्य था, मैं बात क्या कर रहा था, हाँ हमारे हजरत फरमाते हैं एक दफा हज पे गए ना, तो एक अरबी बद्दू वो सफे अव्वल में खड़ा हुआ है ना इमाम के बिल्कुल पीछे, कोई शुरता आया रॉयल फैमिली का कोई बंदा आ रहा था, उसके बेचारे के मसले थे सिक्योरिटी के, सिक्योरिटी की वजह से उसको वहां खड़ा करना था, बात बस सिक्योरिटी की वजह से होता है ऐसे ना कि भाई कोई मशकूक आदमी ना आए, तो शुरतों ने उस बद्दू से बोला तू पीछे चला जा, उधर चला जा, यहां वो बादशाह सलामत आ रहे हैं, या कोई भी बादशाह का नायक, वो सिक्योरिटी की वजह से कर रहे थे और कोई वजह नहीं थी। हजरत साहब तो बद्दू ने उस शुरते को बोला गुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कुल को बोलते हैं गुल, कह रहे तू कलमा पढ़ ले दोबारा इस्लाम कबूल कर ले। वो बद्दू था अरबी देहाती, हजरत फरमाते मुझे उसका अंदाज और सादगी बड़ी प्यारी लग रही थी, जब वो पुलिस वाला उसे कहता भाई यहां वो बादशाह सलामत या उनके नाई बारे और सिक्योरिटी की, मैंने पहले बताया वो मसला क्या था, ताकि सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना उनके साथ, लोग कहते हैं सिक्योरिटी विक्योरिटी होनी चाहिए, अल्लाह पे तवक्कुल होना चाहिए, अपनी दुकान में ताला मत डाला करो, जब ये बातें करो ना तो अपनी दुकान में ताला, अपने लॉकर के पासवर्ड मुझे बता दो सारे, मैं अनाउंस कर दूंगा, बात वो करो जो ग्राउंड रियलिटी से, जितने कत्ल होते हैं बगैर सिक्योरिटी के ज्यादातर कत्ल होते हैं। अच्छा खैर फरमाते हैं उसने बोला, फिर वो शुरता कहता है अबे पीछे हड़े, अरबी में कह रहा है ना पीछे हड़े, वो कह रहा है कुल ला इलाहा इल्ला, कलमा पढ़ यानी दोबारा इस्लाम कबूल कर, क्या मतलब, ये जगह अल्लाह का घर है भाई, इसमें बादशाह और गरीब वजीर सब क्या है, बराबर है। हजरत कहते हैं वो बेचारा क्या समझा रहा है इसको, अभी सिक्योरिटी का मसला, वो कह रहा है सिक्योरिटी गई तेल लेने, तू पहले इस्लाम तो कबूल कर दोबारा, तेरा तो निकाह भी टूट गया। यानी एक बद्दू को भी ये पता है भाई ये अल्लाह का घर है, यहां पर कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता, जो यहां आके ये बातें करेगा गोया के वो दार इस्लाम से क्या है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं मानता है। फरमाते मुझे बद्दू के स्टाइल और उसकी सादगी और उसके ईमान उसमें बड़ा अच्छा लग रहा था। वो तो जब भी कोई मस्जिद में आके पीछे करे ना बोले कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा पढ़ दोबारा निकल यहां से, तो मस्जिद में कोई फर्क नहीं। वो फिर अगले हफ्ते, غلط نہیں, ابھی نہیں. آپ پہلے ابو سے پوچھ کے آئے جو آپ کے ذمہ کام لگایا ہے. کیا پوچھنا ہے انہوں نے ابو سے؟ ضیاء الحق کون سی ارائی قوم سے تھا؟ ابو سے پوچھیں گے پھر آیتوں کی تفسیر شروع. بس پھر دادا سے پوچھیں اگر ابو کو نہیں پتا. ابے کسی سے تو پوچھ لیں کوئی بھی ہو. چلے جی اذان ہوئی سبحان اللہ وبحمدہ کا شروع ہے. ٹھیک ہے, عشاء کے بعد سوال جواب کا سلسلہ ہوگا. جو ایسا نہیں ہے کہ اسباب کی دنیا میں فتح کا چانس ہی نہیں ہے. جنگ چھڑی تو بہت سے بڑے ملک اس میں کود پڑیں گے. اگر یہ نہ کیا ہوتا نا حماس نے تو یہ مسئلہ ہی دب گیا تھا ہمیشہ کے لیے. سارے ملک تسلیم کرنے پہ لگ گئے تھے. قربانیاں تو دی ہیں لیکن یہ مسئلہ بھی تو اٹھ گیا نا دوبارہ. کچھ بھی نہیں کر سکتا, انتظار کرے حالات کا. راستہ کھلے تو آدمی جائے نا, راستہ ہی بند ہے تو کیا کرے گا. پھر تو جانا چاہیے پھر فوراً. ہاں وہ بھی پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کر رہے ہیں. یہ سوال پوچھا ہے جی, اسلام میں کسی بھی حال میں نماز چھوڑنا جائز نہیں لیکن آپ کے گارڈ کم نماز پڑھتے ہیں. یہ نماز پڑھ کے آتے ہیں مغرب کے بعد, یہ یہاں جب جماعت ہوتی ہے اس کے بعد پڑھتے ہیں. عشاء کی نماز کا ٹائم تو بہت ہوتا ہے, تو یہ گارڈ بھی نماز نہیں چھوڑتا ہے. مفتی صاحب مسجد میں ہنسنا اور کہہ کے لگانا منع ہے. آپ تو بیان میں ہنستے ہیں, کہہ کے تو نہیں لگاتا, ہنستا ہوں. ہنسنا منع نہیں ہے اگر کوئی جائز بات پہ ہنسی آئے. اس پر میں بہت دفعہ بھی بیان بھی پورا ریکارڈ کروا چکا ہوں اور پھر اسی بات کو بار بار ریپیٹ کریں گے, کوئی فائدہ نہیں ہے. لازم ہے لیکن داڑھی اگر ہو تو پھر نہیں دھو, پھر اوپر سے پانی بہا دینا کافی ہے. بس صحیح ہے, کافی ہے اتنا. ان پر 14 مسلمان ممالک کے درمیان میں موجود ہے پر ہم مسلمان خاموش ہیں. 3 جنگیں لڑ چکے ہیں عرب لوگ, عرب ممالک 3. یہ جو ہر وقت نیگیٹو کی منفی باتیں ہوتی ہیں نا کہ مسلمان ممالک کچھ نہیں کر رہے, عرب نے مل کے 3 دفعہ اسرائیل سے جنگ لڑی ہے. 3 جنگوں میں شکست ہوئی ہے اور وجہ شکست کی ہے کہ پیچھے امریکہ سپورٹ کر رہا ہے. تو کیونکہ اسرائیل سے لڑنے کا مطلب ہے کہ امریکہ سے لڑائی, اس وجہ سے شکست ہو جاتی ہے. وہ 3 دفعہ لڑ کے بیٹھ چکے ہوں گے, اب کیا کریں ہم. ہونا یہ چاہیے اگر تھوڑا سا بارڈر کھول دیں نا تو پوری دنیا کے مسلمان پیدل ہی اسرائیل کو فتح کر کے آ سکتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں اور ان میں جانے کا جذبہ بھی ہے کہ تھوڑا سا بھی راستہ کھل جائے تو یہ پیدل ہی ہوتے ہوتے, اتنی بڑی تعداد ہے تو یہ 8-10 کروڑ تو ویسے ہی چلے جائیں گے. اسرائیل پہیاں فتح کر کے آ جائیں گے, لیکن بات یہ کہ جانے نہیں دیتے, راستہ نہیں ہے. کیونکہ اگر مصر راستہ دیتا ہے نا, تھوڑا سا بھی راستہ کھولتا ہے تو پہلے اسی بیس پہ اسرائیل مصر پہ اٹیک کر کے اس کے علاقے لے چکا ہے کہ مصر نے راستہ کھولا ہوا تھا مجاہدین کے لیے. تو اس بیس پہ اسرائیل نے آدھا مصر پہ قبضہ کر لیا, سمجھ رہے ہو. تو جب مصر ہی ہاتھ سے نکل گیا ان کے تو ایسا گچھی پکڑی ہے نا چاروں طرف سے. تو اب دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے, اللہ خیر کرے. دیکھو ایسی لڑائی جس سے اگلی دفعہ اس سے بھی جائیں, یہ تو کوئی بھی دنیا میں عقل مند اس کا مشورہ نہیں دے گا نا. دیکھو مسئلے کا اگر حل سامنے نہ آ رہا ہو تو غلط حل کی طرف نہیں جانا چاہیے, یہ ذہن میں رکھیں. ایک آدمی بندوق لے کے آپ کو کہہ رہا ہے جیب میں جو کچھ ہے نکال دو, آپ کہیں میں تو نہیں دوں گا لیکن مسئلے کا حل بتاؤ. تو ہم کہیں گے اگر تمہاری جیب میں میزائل پڑا ہوا ہے تو وہ مسئلے کا حل ہے, اگر وہ نہیں ہے تو موبائل پکڑا دو اور پتلی گلی سے نکل لو. تو ایسا کام کرنا جس سے لینے کے دینے پڑ جائیں وہ تو نہیں حل ہے نا. تو ایسے موقع پہ دعا ہے اور کیا ہے, بد دعائیں ہیں دشمن کے خلاف, بد دعائیں ہیں. کسی کے پاس راستہ ہے جانے کا تو جائے, 100 دفعہ جائے, اناؤنس کرے کہ یہ راستہ ہے, یہ یہاں سے نکل آیا ہے راستہ, تو سب پہنچ جائیں گے. ایک چیز اصولی طور پہ یاد رکھیں, جو چیز اختیار میں ہے اس میں انسان کمی نہ کرے, جو اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں سوچے نہیں, اس سے ٹینشن کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. کیونکہ جب آپ ایسی چیز کا سوچنا شروع کرتے ہیں نا جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے, تو ہمیشہ وہ کام کر لیتے ہیں جو جس کا پہلے سے بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے, جس کا پہلے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. میری پالیسی ہمیشہ یہی رہی ہے ہر معاملے میں, جو اپنے اختیار میں ہے چھوڑو نہیں, جو اختیار میں نہیں ہے پڑھو نہیں اس میں. سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ اگر ہم اس اصول پہ اختیار کر لیں بہت سارے معاملات ہمارے ویسے ہی سیدھے ہو جائیں گے. تو لوگ جو بلا وجہ فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں نا, ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے, وہ فنٹر گیری ہی ہوتی ہے. ایک یوٹیوب پہ اور بلکہ اس پہ ٹک ٹاک پہ ایک بندہ آ رہا ہے, لڑکا بڑے غصے میں بیٹھا ہوتا ہے, یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے, اسرائیل میں یہ ہو گیا, فلانے جگہ یہ ہو گیا, یہ یوں نہیں کر رہے, یوں نہیں. میں نے دفعہ کمنٹ کر دیا کہ تو کیا کر رہے بھائی بیٹھ کے, تو بھی تو کچھ کرنا. کہہ رہے میں اکیلا کیا کروں, یہ مولوی کریں گے تو میں کروں گا. بھائی یہ مولوی تو کچھ نہیں کر رہے, وجہ اس کی یہ کہ مولوی کہتے ہیں ہم کیا اکیلے کیا کر سکتے ہیں, گورنمنٹ جب تک نہیں کرتی. تو جو دلیل مولوی دے رہے ہیں وہی دلیل آپ بھی دے رہے ہو کہ یہ مولوی چونکہ نہیں کر رہے تو میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. تو بات یہ کر آپ بھی نہیں رہے. یہ باتیں کرتا ہوں وہ اچھا لگتا ہے جو میدان جنگ میں جا رہا ہو, لڑ رہا ہو اور دو بدو فائر ہو رہا ہو اور جہاد کر رہا ہو, اور کہہ رہے دیکھو مولوی کچھ نہیں کر رہے اور میں یہاں بم رکھ کے آ رہا ہوں وہاں پہ تو شہید ہو رہا ہوں میں سب کے سامنے. جتنے اسکالر آ رہے ہیں یہ مولوی یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے, بھائی تم بھی باتیں ٹھوکنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہو. تو مولوی وہ باتیں نہیں کر رہے جو تم کر رہے ہو, اس لیے کہ ان کو پتا ہے باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے, تو کام وہ کرو جو کر سکتے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا نا کہ سوئٹزرلینڈ جانے پہ کتنا خرچہ ہوگا, میں سوچ رہی ہوں کہ ہم سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں کتنا خرچہ ہوگا. اس نے کہا بالکل بھی نہیں. اس نے کہا کیوں نہیں خرچہ ہوگا؟ اس نے کہا سوچنے پہ کوئی خرچہ نہیں, سوچ ہی رہی ہو نا سوئٹزرلینڈ جانے کا, تو وہ بات کرنی چاہیے جو عملی دنیا میں ممکن ہو. اور دوسری بات یہ کہ علماء یا جو بھی بڑے لیول پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کچھ اندر اندر کر رہے ہوتے ہیں, وہ پرلے درجے کے بے وقوف ہوں گے اگر وہ عوام کو بتا کے کرنا شروع کر دیں, بڑی حماقت کی بات ہوگی. بہت کچھ اندر اپر لیول پہ حکومتوں سے رابطوں کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے, حکومتوں کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے, حکمرانوں کو حل دیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی کر رہا ہے نا کہ میں جا رہا ہوں آرمی چیف سے ملاقات کے لیے, اسرائیل کے مسئلے پہ بات کروں گا, یہ میرا یوٹیوب چینل ہے آپ لوگ دیکھ لیں, میں جا رہا ہوں ٹاٹا, دیکھو میں اپنی ذمہ داری کیا کر رہا ہوں پوری کر رہا ہوں. اسی طرح آرمی چیف کہے لوگوں میں جا رہا ہوں اسرائیل کے مسئلے پہ فلاں سے بات کرنے کے لیے, دیکھا آرمی زندہ آباد. ایسا نہیں ہوتا, بڑے پیمانے پر جو گیم کھیلے جا رہے ہوتے ہیں وہ خفیہ ہی ہوتے ہیں, وہ عوام کو نہیں بتائے جاتے. تو بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے, سعودی عرب کا بادشاہ کیا کچھ کر رہا ہے ہمیں نہیں پتا. تو ہمیں نہ تعریف کرنی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹی تعریف ہو, اور نہ ہم نے برائی کرنی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹی برائی ہو. ہم نے چپ کر کے بیٹھنا ہے, اپنا جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں, کسی کے خلاف یہ کچھ نہیں کر رہے وہ کچھ نہیں کر رہے, یہ یوں نہیں کر رہا وہ یوں نہیں کر رہا, تو بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ تو بھی تو یہی کر رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہا تو یہ کچھ نہیں کر رہا تو وہ کچھ نہیں کر رہا, اور یہ تو بھی تو یہی کر رہا ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ تو بھی کچھ نہ کرتا, کیا خیال ہے؟ تو اس لیے یہ اندر بہت کچھ. اب دیکھو جب بھی ہمارے یہاں اسمبلی میں لا پاس ہوا ہے نا, وہ ہوا ہی نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ جب ہمارے یہاں اسمبلی میں بعض بڑے اچھے قوانین پاس ہوئے ہیں اسلام کے فیور میں, قوم کے فیور میں, وہ سارے قوانین وہ ہیں جو چھپڑ میں ہو گئے. علماء کی جماعت ملی, وزیر اعظم سے ملی, اسمبلی میں موجودہ لوگوں سے الگ الگ ملاقاتیں کی, اس کو میڈیا پہ نہیں لائے, اور آرام سے جا کے اس لا کو پاس کروا کے ملک کا قانون کا حصہ بنا دیا. لیکن وہ قانون, وہ تحریکیں جو میڈیا پہ آ گئیں, دھرنے یہ پاس کرو یوں کرو ہم یہ کر دیں گے ہم یوں کر دیں گے, وہ کبھی بھی نہیں پاس ہوئے. وجہ اس کی ہے کہ مخالفین بھی اسی اسٹائل سے آ جاتے ہیں. اب یہ جو بل پاس ہوا تھا صحابہ کرام کی, کوئی جو گستاخی کرے گا 10 سال کی قید ہے, یہ پورا کام ہونے سے پہلے میڈیا پہ لانا ہی نہیں چاہیے تھا اس کو. ابھی سینٹ سے بل پاس ہوا ہے اور ایک دم شور شرابا مبارک بات ہے, میرے پاس بھی فون آیا کہ مصعب مجھے کیا پتا, پورا میں سمجھتا پورا کام ہو گیا, ہم نے بھی کہا مبارک ہو بھائی ماشاءاللہ, پتا چلا وہ پاس ہی نہیں ہوا وہ, کیونکہ مخالفین اتنے متحرک ہو گئے. अरे जब आधा काम हुआ था, आधा हुआ ही नहीं था, तो छप्पड़ में जाके चुपके से उस आधे को भी करवा लेते यार, पूरा काम तो हो जाता, उसके बाद मिठाइयां बंटती, फिर भी मिठाइयां बांटने की जरूरत नहीं थी, क्यों दुश्मन को आप जोश दिला रहे हो? चुपके से एक काम होता, आराम से होके खत्म हो जाता। लेकिन चूंकि मंजन बिकता नहीं है आमतौर पर, लोग कहेंगे ये मौलवी कुछ भी नहीं कर रहे, तो लोगों की नफ्सियात लोगों को पता है, लोगों को पता है यहां शोर शराबे पे ज्यादा वोट मिलते हैं, काम पे कोई भी लिफ्ट बोलो नहीं कराता। हमें याद है जामियतुर रशीद ने एक दफा कोशिश की कि लॉ पास हो जाए कि हराम ना पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होगा ना इम्पोर्ट होगा हराम गोश्त। अब जामियत की इंतजामिया ने छप्पड़ में चुपके से जाके ना अंदर अंदर जाके वो असेंबलियों में लोगों से मिले और पास हो गया कानून, लॉ बन गया कि पाकिस्तान से ना हराम गोश्त एक्सपोर्ट होगा ना इंपोर्ट। बाद सियासी जमातों ने जो जिनमें जरा भी उनका हिस्सा नहीं था इस कानून को पास करवाने में, जिनके पहले बड़ी रिक्वेस्टें की जा रही थी यार कुछ, उन्होंने कुछ भी नहीं, लेकिन उन्होंने जुलूस निकाला। बहुत पुरानी बात है, आपको पता ही चलेगा किस सियासी जमात की बात हो रही है कि जी हमारा लीडर जिंदाबाद और देखो ये कानून क्या कर दिया उसने, हालांकि कख भी नहीं किया था उसने ठीक है ना, लेकिन ले गए वो, ले गया भाई वो फेवर ले गया सब कुछ। अब जो पास करवाने वाले लोग थे जिन्होंने मेहनतें की वो हैरान हो रहे थे यार किया तो कुछ भी नहीं है, फेवर सारा किसको चला गया, इनको। तो यहां आपके लिए पाकिस्तान में ये फैसला करना कि कौन सही है कौन गलत है, किसी का बाप 100 दफा पैदा होके मर के पैदा हो जाए ये फैसला कर ही नहीं। यहां अच्छा वो है शोर ज्यादा मचा रहा हो, बुरा वो है जो चुप करके खामोशी से काम कर रहा हो, वो बुरा है, वो ऐसा है कि कुछ भी नहीं कर रहा, हालांकि वो बहुत कुछ कर रहा होता है। तो ये आखिरत में ही पता चलेगा भाई कौन क्या कर रहा है। तो हर ये फेसबुक पे ना आप देखो, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे हर थोड़ी देर में कोई वीडियो आ रही है, मौलवी कुछ नहीं कर रहे, ये कुछ नहीं कर रहा। तो मैं नहीं कह रहा कि मौलवी बहुत कुछ कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आप उसको बोला करो तू भी बातें ही फेंक रहा है। फेंकने का लफ्ज मैं एहतियातन अच्छा इस्तेमाल कर रहा हूं, आप कुछ और लफ्ज उसमें ऐड कर देना कुछ। एक दफा 8-9 साल पुरानी बात है, एक यंग लड़का मेरे पास आया और कहता है मैं एक इंस्टीट्यूट बना रहा हूं, उसमें ये करूंगा वो करूंगा ऐसे वैसे काम और यूं होगा, फिर उसमें नौजवानों की ट्रेनिंग होगी, फिर उनको हम इस काबिल बनाएंगे, उनमें एफर्ट्स पैदा करेंगे और ऐसा इदारा। मुफ्ती साहब आप मेरे साथ शाना बशाना चलो और ऐलान करो अपने चैनल पे। उस वक्त मेरी ऑडियो आया करती थी, ऑडियो बयान, बड़े जोश में। जो उसको लाने वाला था उसने भी कहा बड़ा जबरदस्त आदमी है ये वो। मैंने कहा भाईजान मुझे क्या पता तू क्या करेगा, खाम खामे मशहूर हो जाएगा। मेरा दिल में मैंने कहा उसको जबान देने का, मैंने कहा दिल में पता नहीं कुछ करेगा भी नहीं करेगा, मैं इसको अनाउंस करके मशहूर कर दूं, बाद में पता चला चंदे ले लेके भाग गया लोगों से। तो मैंने कहा यार आपका जज्बा वाह सुभान अल्लाह बहुत जबरदस्त जज्बा है, आप काम शुरू कर दो बगैर अनाउंसमेंट के, जब मैं देखूंगा ना आप इतना काम कर रहे हो और जो आपने दावे किए थे उन पे पूरे उतर रहे हो, आपके कहे बगैर मैं आपको सपोर्ट करूंगा, फिर आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं होगी। मैं कहे बगैर 10 साल हो गए अब तक कख भी नहीं हुआ, और फिर पता चला वो बंदा चंदा खोर भी निकला और पता नहीं क्या क्या निकला है वो। तो बड़ी बड़ी फिल्में पाकिस्तान में पड़ी हुई है। पत्थर बोलेगा क्या क्या मतलब है? कह रहे हैं ये जो हदीस में आता है कि कुर्ब क़यामत में यहूदी पत्थर के पीछे छुपेगा तो पत्थर बोलेगा कि ये मेरे पीछे यहूदी है फ़क़तुल हु, या मुस्लिम हादा यहूदी युन वराई फ़क़तुल हु, इसको कत्ल कर दो। तो पत्थर बोलेगा का क्या मतलब है? पत्थर बोलेगा मतलब पत्थर बोलेगा, पत्थर का बाप भी बोलेगा, आवाज आएगी, मोजज़ा होगा, तो एक लड़ाई होगी। लेकिन खूब समझ लो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी पेशगोईयां की है ना क़ुर्ब क़यामत की, उन पेशगोईयों को मुहद्दिसीन फिकह के अबवाब में जिक्र नहीं करते, किताबुल अहकाम में जिक्र नहीं करते, उनको किताबुल फितन में या किताबुस अलामात साआह में जिक्र करते हैं। अहकाम का मतलब क्या है? ये करो ये नहीं करो, ये हलाल है ये हराम है। तो जो ऑर्डर की हदीसें हैं ना उनमें जिक्र नहीं करते, ये बताने के लिए कि ये अलामतें जब पूरा होने का टाइम आएगा खुद ही होंगी। हमने इन अहादीस को देख के खुद से कोई काम नहीं करना है, हमने वो करना है जो अभी ग्राउंड रियलिटी हमें करने का कह रही है। नहीं यही बात समझ में? आपने सुन लिया कि हजरत ईसा अलैहि सलाम कुर्ब क़यामत में नाजिल होंगे, 100% हमें यकीन है नाजिल होंगे। हजरत महदी आएंगे, 100% हमें यकीन है हजरत महदी आएंगे। ہمیں پتا چلا جی شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, ہم نے کہا ہوں گے نازل, یقیناً ہمارا عقیدہ ہے. آپ نے کہا چونکہ شام میں نازل ہوں گے تو چلو شام چلتے ہیں, اور اس مسجد میں جا کے آپ بیٹھ گئے اور اعلان جہاد کر دیا کہ اب میں یہاں سے قتال شروع کرتا ہوں, عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے اور میری مدد کریں گے. پتا چلا آپ نے لڑائی شروع کی اور آپ کی ایسی کی تیسی ہو گئی اور عیسیٰ علیہ السلام آئے نہیں. آپ قیامت میں اللہ سے پوچھو گے اے اللہ حدیث میں تو کہا گیا تھا کہ شام میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, میں نے تو جنگ بھی شروع کر دی, سب کچھ ہو گیا لیکن نازل نہیں ہوئے. تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے, میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ جب تو جنگ شروع کرے گا تو تیری مدد کے لیے آئیں گے, یہ میں نے کہا تھا آئیں گے, میں نے یہ ٹائم تھوڑی بتایا تھا. تم جو اپنا کام ہے وہ کرو, جب انہوں نے آنا ہوگا تو وہ آ جائیں گے. تم گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے ٹائم گزارو, جب حضرت مہدی نے آنا ہوگا تو آئیں گے. اب ہر تھوڑے دنوں میں حضرت مہدی کی امید پہ کوئی تحریک اٹھتی ہے. سعودی عرب میں جو 1979 میں بغاوت ہوئی تھی, جنرل مشرف کی قیادت میں آرمی نے جا کے کنٹرول کیا تھا نا, وہ بغاوت کیا ہوئی تھی, وہ یہی کہ لوگوں نے کہا امام مہدی آنے والے ہیں, تو ایک بندے کو تیار کیا, کل تیرا حلیہ وہ ہے جو امام مہدی والے, تیرا نام بھی وہ, تیرے ابا کا نام بھی وہ, اور اس کو تیار کر کے بغاوت سے اکسایا اور کہا کہ بس انقلاب آنے والا ہے, امام مہدی آنے والے ہیں, اور یہی آ گئے. نتیجہ نکلا, سعودی عرب نے پاکستان آرمی کو بلایا, چاروں طرف سے گھیر کے سب کو لٹکا دیا انہوں نے پکڑ کے. تو اب وہ اللہ سے قیامت کے دن کہے کہ اللہ امام مہدی تو آنے والے تھے, اللہ کہیں گے میں نے کب کہا کہ ابھی آنے والے تھے. ٹھیک ہے نا, تمہیں زمینی ہے, ایک مضبوط ریاست ہے, ایک حکومت ہے, پرامن حکومت ہے, آپ بیت اللہ میں اس کے خلاف بغاوت کر رہے ہو یار, جہاں خون بہانا منع ہے. احکام کی حدیثیں جب فقہا بیان کریں گے نا, اس میں علامات ساعت نہیں ہوتی. احکام کی حدیثوں میں فقہا کیا بیان کرتے ہیں, احکام کا مطلب جو آرڈر سے متعلق, ان میں مسلم کی حدیث ہوگی, بخاری کی حدیث ہوگی, اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن راسہ ذبیبا, سنو اور اطاعت کرو تم پر حبشی غلام بھی مسلط ہو جائے. جب بادشاہ بن گیا, جب وہ حکومت کا جب حاکم بن گیا, تو اب اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی. مسلم کی حدیث ہے جب مسلمانوں کا ایک امیر بن جائے, جو اس کے خلاف کھڑا ہو, کائنم من کان فقتلوہ, جو بھی کھڑا اس کو قتل کر دو تاکہ مسلمانوں کا اتحاد نہ ٹوٹے. یہ احکام کی حدیثیں ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم نے ان احکام کی حدیثوں کو فالو کرنا ہے, اور جو قیامت سے متعلق ہیں ان پہ یقین رکھنا ہے, ان میں امیدیں ہیں ہمارے لیے کہ ایک دن اللہ ہماری مدد کرے گا, ہم سے نہیں ہوگا تو عیسیٰ ابن مریم کو نازل کرے گا, اور عیسیٰ ابن مریم تو وہ ذات ہیں جن کا یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں, عیسائی بھی اور مسلمان بھی. یہودی ان کو کہتے ہیں مسیح دجال, معاذ اللہ, وہ کہتے ہیں ہماری مدد کی, جو یعنی ان کو عیسیٰ تو نہیں مانتے وہ, لیکن وہ ساری علامتیں فکس کر دیتے ہیں کس پہ, کہ ان کی کتابوں میں بھی ہے نا. تو شرارت کر کے حضرت عیسیٰ سے ہٹا کے وہ اپنے کسی نجات دہندہ کی طرف لے کے جاتے ہیں. عیسائی کیا کرتے ہیں, عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے ہماری مدد کے لیے, یعنی عیسائیوں کی مدد کے لیے. اور مسلمان کیا کہتے ہیں, بھائی عیسائی مذہب بھی باطل ہے, یہودی مذہب بھی باطل ہے, منسوخ شدہ مذاہب ہیں, عیسیٰ ابن مریم حق کی خاطر آئیں گے, اور حق مذہب کیا ہے, ان دین عند اللہ الاسلام, اور اس میں اسلام کے پاس صرف نرے دعوے نہیں ہیں, دلائل بھی ہیں. اسلام کو آپ کمپیئر تو کریں دوسرے مذاہب سے, کوئی جوڑ ہے ہی نہیں اسلام اور اسلام کے مقابلے کا. تو حضرت عیسیٰ کے نزول کا تو صرف غامدی صاحب نے انکار کر دیا ہے, ورنہ تو حضرت عیسیٰ کے تو تمام آسمانی مذاہب ان کے نزول کے قائل ہیں. لیکن کمال کی بات ہے کہ غامدی صاحب اتنی بڑی بڑی چیزوں کا انکار کر کے بھی ایک مذہبی اسکالرز اور براڈ مائنڈیڈ اور ان سے علمی اختلاف, ٹھیک ہے نا, اور رفع الیدین کا مسئلہ جو ہمیشہ سے اختلافی ہے, اس میں ہم گمراہ بھی ہیں, اندھے مقلد بھی ہیں. تو یہ آج کل کے اسکالرز میں اعتدال نام کی کوئی چیز نہیں ہے, یہ علمی دلائل نہیں ہوتے, ان کی اپنی ایک خاص قوموں سے نفرتیں ہوتی ہیں ان کو, جس کو وہ مختلف طریقوں سے اجاگر کرتے ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اچھا میرے بھائی, جو جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے اسی کو صحیح سمجھتا ہے. مسلمان بھی کبھی خود سے تحقیق نہیں کرتے, مسلمان گھرانے, یہ تو میں جواب دے چکا ہوں. دیکھو اگر آپ کسی اچھے گھر میں پیدا ہو گئے تو یہ سوچ کے اچھائی کو چھوڑ دینا کہ میں تو چونکہ ایسے گھر میں پیدا ہوا کہ ابا بھی ایماندار, اما بھی ایماندار, ماموں بھی نیک, خالہ بھی نیک, تو یہ تو میں اس لیے نیک ہوں لہذا میں چور بنوں گا, یہ کوئی دلیل ہوگی؟ اب آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے, یہ سوچ سوچ کے ٹینشن کی چونکہ میں تو پیدا ہی مسلمان, اگر میں ہندو میں پیدا ہوتا تو میں تو ہندو ہوتا, لہذا میں مسلمان ہوں, تو میں اس لیے مسلمان ہوں لہذا میں مسلمان نہیں ہوں, تو پاگلوں والی بات ہے. ابھی تو شکر ہے اگر صحیح مذہب میں پیدا ہو گیا. और अगर कोई हिंदू ये कहता है मैं तो चूंकि हिंदू घर में पैदा हो गया इसलिए मैं हिंदू हूं, तो मैं उनसे कहता हूं ठीक है, अगर किसी चोर के यहां पैदा हो जाते तो आपको चोर रहने की इजाजत थी? आप चरसियों के पैदा हो जाते तो आपको इजाजत थी? मैं खुदा न खासा हिंदुओं को चोरों और चरसियों से नहीं मिला रहा, मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि अगर दलाइल की दुनिया में उसका गलत होना साबित हो गया है, हिंदू मजहब अगर साबित नहीं हुआ तो आप हिंदू रह के जिंदगी गुजारो। अगर आप ये कहते हो भाई दलाइल ये कहते हैं कि इन पत्थरों को हम बनाते हैं अपने हाथों से तो अल्लाह ने इनको ताकत दी है ये हमारी बिगड़ी बना सकते हैं, करो भाई आप इबादत। लेकिन अगर दलाइल से साबित होता है कि ये गलत है तो फिर आप इस बेस पे इसको फॉलो नहीं कर सकते कि मेरे अब्बा हिंदू थे मेरी अम्मा हिंदू थी। इस तरह तो फिर जो चरसी है वो कहेगा मेरे अब्बा भी चरस पीते थे मेरी अम्मा भी चरस पीती थी, जो चोर है वो कहेगा मेरे अब्बा हमारा तो खानदानी पेशा चोरों का है। तो ये कोई दलील नहीं है कि मैं जिस घर में पैदा हुआ उसी को फॉलो कर रहा है। हाँ, आप जिस खानदान में पैदा हुए वो अच्छा था और जब आपने होश संभाला आपको पता चल गया भाई अच्छा है तो फिर उसको आपने पकड़ के रखना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह तूने मुझे बड़ी आजमाइश से बचा लिया, मुझे ईमान दे के दुनिया में भेजा है तूने। बल्कि हर बच्चा ईमान लेके ही आता है, बाद में बिगड़ता है। मुहद्दिस मुफस्सिर और मुफ्ती में किसका दर्जा बड़ा है? देखो जो मुफ्ती होता है ना किसी दर्जे में मुहद्दिस और मुफस्सिर तो होता है। जो भी मुफ्ती होगा ना सही सच्ची मुच्ची का, उसको कुरान का भी इल्म भरपूर होगा, उसको हदीस पे भी भरपूर उबूर होगा, उसको कुरान और हदीस से जो फुकहा ने मसाइल निकाले हैं उनका जो तर्ज इस्तेदलाल है इस बहस में भी वो महारत रखता होगा, उसको पता होगा इजमा क्या होता है, इजमा से हटना क्या होता है, कौन से दलाइल हैं जिससे मसला साबित होता है और कौन से दलाइल हैं जिससे मसला साबित नहीं होता, और फिर उसकी प्रैक्टिस भी होगी। इन सब चीजों के बाद जाके कोई मुफ्ती बनता है। आजकल तो पत्थर उठाओ मुफ्ती निकल रहे हैं मार्केट में। और जो मुहद्दिस या मुफस्सिर हैं वो किसी एक फन में जब स्पेशलाइजेशन करते हैं, जैसे इल्म हदीस में किसी ने 2 साल का तखस्सुस किया फिर उसी में प्रैक्टिस करता रहा तो हदीस में उसको महारत हो जाएगी। इसी तरह जो लोग तफसीर पढ़ते रहे दर्स देते रहे और तफसीरों का मुताला करते करते इन बहुत महारत हासिल कर ली तो उसको हम कहते हैं भाई ये तफसीर में क्या हो गया है, स्पेशलिस्ट बन गया है। तो लेकिन इन तमाम बातों में महारत की बुनियाद यह है कि आपको अरबी आती हो। जिसको अरबी नहीं आती वो इनमें किसी भी फन में महारत हासिल कर ही नहीं सकता है। ये ऐसे ही है जैसे डॉक्टर को इंग्लिश नहीं आती लेकिन मेडिकल कॉलेज में अच्छे नंबर से पास हो गया तो सारा सिलेबस आपका इंग्लिश में है भाई। तो अगर उर्दू में होता फिर तो ठीक है, जापानियों का जापानीज में है, रशियन का रशियन में है, तुर्कियों का तुर्की में, ठीक है। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो इसी तरह हमारे जो मदारिस का जो पूरा सिलेबस है ना वो उर्दू में या फारसी में या इंग्लिश में नहीं है, वो ए टू जेड किस में है, वो अरबी में है। तो जिन लोगों को अरबी नहीं आती है वो ना कुरान समझ सकते हैं कुरान की जबान में, ना हदीस पे उबूर हासिल हो सकता है, क्योंकि जो फन्ने हदीस की जो असमाउर रिजाल की किताब है वो भी सारी अरबी में, उसको तो यही नहीं पता चलेगा ये हदीस का तर्जमा भी ठीक है या नहीं है। तो आजकल के जितने स्कॉलर्स आ रहे हैं ना जो बड़े रिसर्चर बने हुए हैं, रिसर्चर तो एक आलिम से भी ऊपर का दर्जा है ना, मुहक्किक बने हुए हैं, उनको तहकीक की जबान जो अरबी है वो भी नहीं आती है, तभी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे होते हैं वो। तो ये पाकिस्तान है जहां मेरे भाई मंजन बिकता है, बाकी दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा मंजन नहीं बिकता। अच्छा मेरे भाई, फर्जों में से फिरकों में से एक फिरका जन्नती होगा तो 4 मुश्तहिदीन में भी तो इख्तलाफात हैं, इन इख्तलाफात के बावजूद ये सब एक ही फिरके में आते हैं। चारों मुश्तहिदीन में जो इख्तलाफात हैं ये फरोई इख्तलाफात हैं, ये सहाबा में भी मौजूद थे तो इसको फिरकावारियत नहीं कहा जाता, ये तो सहाबा के दरमियान मौजूद थे तो इसका मतलब सहाबा ने क्या फिरके बना लिए थे। तो फरोई और फरोई मसाइल की बेस पे जो इख्तलाफ होता है वो फिरकावारियत नहीं कहलाता। जो बेसिक चीजों में इख्तलाफ होता है ना वो फिरकावारियत कहलाता है। चलो मुझे एक वजाहत का मौका मिल गया, मेरे खिलाफ अभी एक क्लिप आया हुआ है, कोई खातून नकाब में बैठी हुई है उनसे कोई इंटरव्यू ले रहा है, शायद आपने भी देखा हो। खातून ने कहा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मैंने एक क्लिप सुना, बहुत अफसोस हुआ कि इतना मशहूर आदमी और मजहबी स्कॉलर जब इस तरह की बात करेगा तो आवाम बेचारी कहां जाएगी। ये पूरे पूरे अल्फाज तो मुझे उस खातून के याद नहीं, मतलब उसका यही। इंटरव्यू लेने वाले ने पॉडकास्ट वाले ने पूछा जी क्या क्लिप है, उन्होंने कहा कि जी इनका मैंने बयान सुना, ये कह रहे हैं कि 73 फिरकों में एक जन्नती है, तो वो जन्नती भी तो फिरका ही होगा ना, 73 में से एक होगा ना वो, तो उसको फॉलो करो और इन 73 को हम खत्म नहीं कर सकते जो 72 होंगे उसके अलावा। तो अफसोस की बात है, इनको तो कहना चाहिए था इन फिरकों को खत्म करो, लेकिन ये कह रहे नहीं इनमें से एक फिरके को फॉलो करो, तो ये तो फिरकावारियत फैला रहे हैं। होना तो ये चाहिए इन फिरकों को खत्म करके किस पे आ जाओ, یعنی قرآن و سنت پہ آ جاؤ. تو دیکھو نبی نے جو فرمایا نا کہ 73 فرقے ہوں گے ایک جنتی, تو مطلب کیا ہے, وہ ایک فرقہ جو جنتی ہوگا وہ قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوگا, تو وہ بھی تو فرقہ ہی ہوگا نا. کیا خیال ہے, حدیث اس کو فرقہ کہہ رہی ہے بھائی, تو یہ تو حدیث سے پتہ چل رہا ہے فرقے ختم نہیں ہو سکتے. فرقے ایک ہی طرح سے ختم ہو سکتے ہیں, 73 فرقوں کو لا کے 72 کو بم سے اڑا دو, جو ایک بچے وہ جنت میں. یہ کر سکتے ہو آپ؟ جب یہ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ, کیونکہ نظریہ تھوپا تھوڑی جا سکتا ہے, فرقوں سے زیادہ مسئلہ تو مذہبوں کا ہے نا. 73 اگر فرقے ہیں تو مذہب دنیا میں کتنے ہیں؟ عیسائی, یہودی اور ہندو, سکھ, بدھسٹ, پتہ نہیں اور جاؤ گے تو چھوٹے موٹے کتنے نکلیں گے. تو دنیا میں امن پھیلانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ سارے مذہبوں کو بم سے اڑا کے ختم کر دو اور صرف مسلمان باقی رہ جائیں. اس سے مذہبی نفرت ختم ہوگی کہ سارے انسان ایک مذہب پہ آ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. ہوگا یہ لا اکراہ فی الدین, اللہ نے کہا دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. بھائی یہ اسلام ہے, یہ کفر ہے, جس نے ادھر آنا ہے ادھر آ جائے, ادھر جانا ہے اتھے چلا جائے, لیکن لڑو نہیں آپس میں, نفرتیں نہیں پھیلاؤ. یہی اسی سے ختم ہوگی نا مذہبی نفرت. کیا خیال ہے؟ تبھی مسلمانوں نے جہاں بھی دنیا میں حکومت کی, ہندوؤں کے مندر بھی تھے, سکھوں کے بھی, وہ گردوارہ کہتے ہیں, سکھوں کے بھی تھے, عیسائیوں کے بھی چرچ تھے, سب جا رہے تھے. اسلام واضح تھا, بھائی یہ اسلام ہے, جس نے ادھر جانا ہے ادھر جائے, ختم. تو اسی طرح فرقواریت جو ختم ہوگی نا, وہ اس طرح نہیں ہوگی کہ یہ والا فرقہ جہنم میں جائے گا, یہ والا جہنم میں جائے گا, اس کی نماز غلط, اس کی نماز غلط, اس کی نماز غلط, اس کی نماز غلط. یہ طریقوں سے جیسے میں کہنا شروع کر دوں ہندو غلط, عیسائی غلط, سکھ غلط, اور ہر بیان میں یہ کرتا رہوں, ہو سکتا ہے کوئی ہندو یہاں آ کے بم رکھ کے چلا جائے. ٹھیک ہے, ایک دن ہوگا, دو چار دفعہ تو چلتا ہے, 6-8 دفعہ ہوگا, بولے گا بھائی تو کیا کر رہا ہے بھائی, تو اسلام کو ایکسپوز کر, بتا توحید کیا ہے, ہمیں نام لے لے کے کیوں کر رہا ہے اسے. تو اسی طرح جو اسلام میں 73 فرقے وہ تو ہوں گے, وہ تو نبی نے کہہ دیا, وہ ختم تھوڑی ہو سکتے ہیں. ابھی پورے 73 ہوئے نہیں ہے, لیکن ابھی رپورٹ یہ کہ ہونے والے ہیں, اور سارے پاکستان میں ہی پورے ہوں گے, جانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. لیکن اس میں ایک طریقہ فرقواریت کو ختم کرنے کا یہ ہے کہ آپ بولے بریلوی ایسے, اہل حدیث ایسے, شیعہ ایسے, فلانا ایسے, ڈمکانے ایسے, اس کے بزرگ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا, وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے, لیکن کتاب میں لکھا ہوا کافر والا جملہ ہی ہے, تو خارج ہی کر دو بھائی تم. کیا خیال ہے, اس تکلف کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کسی کو کافر نہیں کہتے, تو آپ کو یہ تکلف کی ضرورت کیا ہے جب آپ نے اس کی عبارتوں سے نکال نکال کے قادیانیوں سے بھی بدتر بنا دیا اس کو, تو اب یہ تکلف کہ وہ کافر نہیں ہے, تو اس کی یہ ایسی میٹھی چھری ہے نا, یہ ایسے جیسے میں بولوں کہ یہ آپ کو مثال دے رہا ہوں, آپ ہو نہیں ایسے, یہ میرے پاس آئے میں کہوں یہ ویڈیو کیمرے میں دیکھو یہ چوری کر رہا ہے, اب یہ کیا یار یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا بھائی, یہ تو مجھے پتا تھا مفتی صاحب آپ نے کیا کیا, یہ دیکھو یہ چوری, یہ دیکھو یہ دیکھو یہ, لیکن بھائی یہ میرا, میں کسی سے, میں نماز سب کے پیچھے پڑھتا ہوں, اور مسلم میں اس کو لے آیا تو یہاں نماز پڑھا میں تیرے پیچھے نماز پڑھوں گا, آپ بولو گے یار اس تکلف کی گندا مجھے اتنا کر دیا, کسی کام کا نہیں چھوڑا. اور یہ تو میں صحیح الزام اگر لگا رہا ہوں نا, اور حقیقت یہ کہ الزام بھی صحیح نہ ہو, سیاق و سباق سے ہٹ کر الزام ہو وہ الزام بھی غلط ہو, چاہے کسی پہ بھی لگ رہا ہو, سیاق و سباق سے ہٹ کے عبارت پیش کی جا رہی ہو, تو پھر کتنی نفرت پھیلے گی, پھر تو ایسی جو ہے وہ دلوں میں چنگاریاں پیدا ہوں گی. اس سے فرقے ختم نہیں ہوں گے, اس سے تو اور بڑھیں گے, بہت بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ لوگ مار دھاڑ میں لڑائیوں میں جائیں گے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بتا دیں ہماری رائے میں قرآن و سنت کے مطابق یہ بات ٹھیک ہے, جس نے فالو کرنا ہوگا کر لے گا, نہیں کرنا ہوگا نہیں کرے گا. اور اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو آپ بتا دیں بھائی ان کی یہ رائے ہے, لیکن ہماری رائے میں یہ قول ٹھیک نہیں ہے, اس کے یہ دلائل ہے, بتا دیں, جس نے آنا ہوگا آ جائے گا, نہیں آنا ہوگا نہیں آئے گا. اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے, ائمہ اربعہ میں ایسا ہی ہوا ہے, ان میں اسی طرح ہوا ہے, تبھی ان کی کتابیں لکھی گئی, کسی نے اس کو فالو کیا, کسی نے اس کو فالو کیا. اچھا لوگ یہ کہتے ہیں جب یہ چاروں امام قرآن و سنت کو مانتے تھے تو ان میں اختلاف کیوں ہے, تو یہ الزام پہلے صحابہ پہ لگے گا, وہ بھی تو قرآن و سنت کو مانتے تھے مگر اختلاف ان میں بھی تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن و سنت میں اختلاف نہیں ہوتا, قرآن و سنت کی تشریح میں اختلاف ہوتا ہے. جب قرآن و سنت کی تشریح میں اختلاف ہو گیا نا تو اب اس اختلاف کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے. جس کو جو تشریح سمجھ میں آ رہی ہے وہ اس کو فالو کرے گا, دیٹس آل, اور اللہ سب کو معاف کر دے گا. نیت اس کی ٹھیک ہونی چاہیے. تو آج ہو یہ رہا ہے کہ رفع الیدین جو کرتا ہے نا وہ کہہ گئے رفع الیدین نہ کرنے والے یہ اندھے مقلد ہیں, یہ حدیث کو نہیں مانتے. جب یہ اسٹائل ہوگا نا آپ کا تو پھر آپ اچھی امید نہ رکھو. پھر آپ یہ نہ سمجھو کہ ہم کہیں ماشاء اللہ یہ اتنے اچھے ہوتے ہیں. پھر ہم دلائل بھی دیں گے اور پھر ہم دلائل کی دنیا بتائیں گے کہ تم چوری کرتے ہو, تم غلط کرتے ہو, تم قرآن و سنت کے نام پہ الو بنا رہے ہو. حدیث میں اگر رفع الیدین کرنا ہے تو نہ کرنا بھی ہے. آپ نہ کرنے والے پہ ایسے ڈھٹائی کے ساتھ پی جاتے ہیں, اس کو ایسے گھننے بن جاتے ہیں, بالکل ضعیف ضعیف کہہ کے نا, ضعیف ضعیف. ہم تمہیں تمہارے علماء کی کتابیں دکھا رہے ہیں, محدثین کی دکھا رہے ہیں, بھائی وہ حدیث ضعیف نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کرنا ہے جب نہ کرنا بھی ہے اور کرنا بھی ہے, تو پھر ہر ایک کی ترجیح کا طریقہ مختلف ہے. امام شافی نے دیکھا کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں, انہوں نے کہا کرنا سنت ہے. امام ابو حنیفہ کا یہ اصول ہی نہیں ہے کہ کون سی حدیثیں زیادہ ہیں. امام ابو حنیفہ کا اصول ہے آخر سے آخر عمل کو دیکھو, کون سا عمل آخر میں ہے. امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ بھائی رفع الیدین اگر کرنے کو دیکھا جائے تو دو سجدوں کے درمیان بھی کرنا ہے, سلام کے وقت بھی رفع الیدین ہے, کیونکہ نبی نے سلام کے وقت صحابہ کو رفع الیدین سے منع کیا ہے. اس کا مطلب صحابہ پہلے کرتے تھے اور یہ کام صحابہ نے خود سے نہیں کیا ہوگا, یقیناً نبی کو دیکھ کے کیا ہوگا, پھر نبی نے چھوڑ دیا. تو جب دو سجدوں کے درمیان نبی نے چھوڑا ہے, حالانکہ سجدوں کی حدیث موجود ہے اور کسی حدیث میں نہیں ہے کہ نبی نے دو سجدوں کے درمیان کرنے سے منع کیا ہو, اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی آخری عمل اگر دیکھا جائے نا تو بہت سارے قرائن ہیں کہ جس سے پتا چلتا ہے آخری میں صرف تکبیر تحریمہ والا رہ گیا تھا. تو ابو حنیفہ کی یہ رائے بہت مضبوط ہے. آپ نہ مانیں لیکن آپ یہ کہیں کہ ہماری رائے ہے, باقی تو سب گھاس کھا رہے تھے, یہ بات نہیں ہم مانیں گے. یہ کوئی جاہل تو مان لے گا, کوئی پڑھا لکھا آدمی اس کو تسلیم نہیں کرے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ امام ترمذی نے جو لکھا ہے نا رفع الیدین نہ کرنے والی حدیث کے آخر میں, انہوں نے لکھا وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم, کیونکہ امام ترمذی اہل علم تھے نا, امام بخاری کے شاگرد, ان کو اختلاف پیش کرنا آتا تھا. کمال کی بات ہے, امام ترمذی رفع الیدین کرنے کے قائل تھے لیکن رفع الیدین نہ کرنے کی دلیل کو بھی بڑے مضبوط انداز میں پیش کیا انہوں نے, کیونکہ ان کو پتا تھا یہ مسئلہ اختلافی ہے. آج کیونکہ جاہل پیدا ہو رہے ہیں, علم علم ہے نہیں, چار حدیثیں چار نمبر مل جائیں اٹھا کے ایسے تھوکتے ہیں دوسروں کے اوپر کہ ہمیں ہی پتا ہے یہ تو گھاس کھا رہے ہیں 1400 سال سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ کسی عالم کا اسٹائل نہیں ہوتا. جو بھی علماء ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس کی دلیل کس لیول کی دلیل ہے, تو اس کو وہیں رکھتا ہے وہ. تو امام ترمذی نے کیا لکھا جب رفع الیدین کی حدیث ذکر کی, انہوں نے کہا وہ بھی قول بعض اہل علم من اصحاب النبی, یہی بعض اہل علم صحابہ کا قول ہے. لیکن جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیثیں بیان کی ہیں تو انہوں نے فرمایا وہ بھی قول غیر واحد من اہل علم من اصحاب النبی, یہ بہت سارے اہل علم صحابہ کا مذہب ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو آج کل کے اسکالر سے قطعاً متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی سب سے بڑی غلط ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کوئی عالم ان سے متاثر نہیں ہوتا. اچھا لوگ فوراً کہتے ہیں علماء متاثر نہیں ہو رہے کیونکہ دکانیں بند ہو رہی ہیں. دیکھو کوئی ڈاکٹر ایسا ہو کہ کوئی ڈاکٹر متاثر نہ ہو رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ڈاکٹر نہیں ہے, یہ عوام کو متاثر کر رہا ہے, کسی ایک عالم کو بھی متاثر نہیں کر رہا. تو یار علماء غلط ہیں میں مانتا ہوں, سارے کیسے غلط ہو گئے؟ یعنی 1400 سال ہو گئے اور یعنی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سعودی عرب مصر ساری دنیا کے عالم ایک دم لاوارث ہو گئے. 2 سے 3 بندے اٹھے جنہوں نے امت کی نشت ثانیہ کا ذریعہ بنے اور انہیں سچی مچی کا اسلام پیش کرنا شروع کر دیا. یہ میرا خیال ہے کسی غیر مسلم کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آئے گی. وہ کہے گا یار یہ تو تمہارا تو آوے گا آوے ہی بگڑا ہوا ہے, تو یہ اب کیا 4 آدمی لا کے اسلام ٹھیک کریں گے کیا؟ وہ بتائیں گے نا بات. اہل بدعت کے پیچھے نماز جائز ہے, مشرک کے پیچھے جائز نہیں ہے. تو رفع الیدین کا مسئلہ ہو گیا. تو خیر, تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نئے نئے مارکیٹ میں اسکالرز آ رہے ہیں نا, ان کے بھرم اور ان کے چیلنجوں اور ان کے دعووں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کو اپنی طرف نہیں بلا رہے, ہم قرآن و سنت کی دعوت دے رہے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کی وہ تشریح نہیں چلے گی جو آج کے اسکالرز کر رہے ہیں, وہ تشریح چلے گی جس کو دنیا نے مانا ہے. ابو حنیفہ, شافی, مالک, احمد بن حنبل, جن کی قانون کی کتابیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں, یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہے, مدارس میں پڑھائی جا رہی ہیں, اسی پہ لاکھوں ہزاروں کروڑوں مفتی پیدا ہوئے ہیں, اسی کو امت نے فالو کیا, تو آپ کو بھی اسی کو فالو کرنا پڑے گا. ورنہ قرآن و حدیث کے نام پہ منجن بکتا رہے گا اور ان منجنوں پہ لیبل کون سا لگے گا؟ قرآن اور سنت کا. اس چیز سے ہم بچا رہے ہیں کہ امت مزید ٹوٹے گی, جڑے گی نہیں اس سے. تو میں اپنی فقہ میں نے تھوڑی مرتب کی ہے جو میں آپ کو بلا رہا ہوں, یہ میرے مسائل ہیں, فتاوا تاریخیہ پڑھا کرو. ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں جو قدیم فقہ چلا آ رہے ہیں نا صدیوں سے وہ صحیح ہے, وہ غلط نہیں ہو سکتا. آج کے اسکالرز غلط ہو سکتے ہیں, جن میں میں بھی غلط ہو سکتا ہوں. تبھی میں تو کہتا ہوں میں کوئی نئی بات مارکیٹ میں لے کر آؤں, اٹھا کے پھینک دو اس کو, بولا یہ مارکیٹ میں نئی تحقیق نہیں چلے گی. اگر میں کہوں قرآن حدیث میں یہ, تو آپ کو قرآن حدیث پہلے والے لوگوں نے زیادہ اچھا سمجھا ہے. مفتی صاحب اب قرآن حدیث کے نام پہ کیا ہو رہا ہے, منجن بک رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ والے لوگوں کا جو وہ مشہور واقعہ ہے نا, ایک عورت گئی اندلس میں اور کہنے لگی کہ مجھے فتویٰ چاہیے. اس نے کہا قرآن حدیث بتاؤں یا امام مالک کا قول؟ اس نے کہا امام مالک کا قول بتا دے بھائی, تو وہ تو اس سے زیادہ قرآن حدیث سمجھتے تھے, ورنہ ایسا نہ ہو قرآن حدیث کے نام پہ پتہ نہیں مارکیٹ میں کیا لا کے رکھ دے, سمجھ رہے ہو. تو آپ جب کوئی مفتی فتویٰ دیا کرے نا, تو آپ بولو یہ آپ قرآن حدیث کے مطابق تو نہیں ہے, تو پھر تو ظاہر ہے قابل قبول نہیں ہے. لیکن یہ ماضی میں کن لوگوں کا قول رہا ہے, یہ کنہوں نے فتویٰ دیا ہے. اگر وہ کہ کسی نے بھی نہیں دیا, میں مارکیٹ میں نئی چیز لا رہا ہوں, تو آپ اس سے بولو یار قرآن حدیث یتیم تھوڑی ہے جو آج تک کسی کے سمجھ میں نہیں آیا, اور تو نیا آیا ہے دنیا میں جو قرآن و سنت ہمیں سمجھا رہا ہے, یہ نہیں چلے گا. البتہ بدعت میں کسی کو فالو نہیں کرنا ہے. بدعتیں جو تیجے, چالیسویں, گیارہویں, اور مزاروں پہ جانا اور طواف کرنا, ان سب چیزوں میں ہمیں متحد ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے. باقی رفع الیدین کرنا نہ کرنا یہ صدیوں سے اختلافی چلا آ رہا ہے, ان میں دونوں طرف دلیل ہے. جو ایک طرف شدت اختیار کرتا ہے وہ گمراہ ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.